الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لأياله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے یہاں پر جمع فرمایا، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ کافی ہمت دکھائی کہ اتنی سردی کے موسم میں بھی آپ تشریف لائے اللہ اس کے رسول کے دین کو سننے کے لیے۔ کچھ آپ کو انتظار بھی کرنا پڑا، لیکن میں اپنی کسی ذاتی مقصد میں نہیں تھا بلکہ تبلیغی ہی سلسلے میں ایک جگہ پر مصروف تھا۔ اللہ ہم تمام کی کوششیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ہم جس اصول کو لے کر چل رہے تھے، نظام مصطفیٰ جو ہمارا خاص عنوان تھا، حضور کا دیا ہوا نظام، چاہے وہ ہماری عبادت کے حوالے سے ہو، نظام مصطفیٰ جو نظام عبادت دیتا ہے، نظام سیاست دیتا ہے، نظام معاشرت دیتا ہے، نظام معاش دیتا ہے، نظام کی تمام صورتیں، چاہے وہ عورت و مرد کے معاملات ہوں، چاہے وہ اولاد کی تربیت ہو، چاہے وہ حقوق و والدین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تجارت کے حوالے سے ہو، الغرض سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، عقائد و نظریات کے اعتبار سے، احکام و فروع کے حوالے سے، ہماری زندگی جس قدر شعبوں پر بٹی ہوئی ہے، ان تمام شعبوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام مکمل طور پر گفتگو کرتا ہے، اور اس کی روشن اور زرری اور درخشاں اصول بیان کرتا ہے، بنیاد اس کی فراہم کرتا ہے، جس پر عمل کر کے ہم زندگی کے جو ہمارے شعبے جو اب تک تاریک اور اندھیرے میں ہیں، جس سے متعلق ہمیں کوئی اصول نہیں پتا، برتنے کا طریقہ نہیں پتا، تو اس میں ہم نور کو داخل کر سکیں۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ تو میں نے اس حوالے سے عرض کیا کہ ہماری زندگی کے دیگر جو شعبے ہیں، جس طرح کہ میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آپ یقیناً اردو کے ان جملوں کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کئی ذمہ داری کے مجموعے کا نام ہے، انسان کئی اجزاء کے کل کا نام ہے، انسان کئی شعبے کے مرکز کا نام ہے۔ انسان تنہا تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ پوری ایک دنیا وابستہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ سارے شعبے وابستہ ہوتے ہیں. ایک شعبہ اس کا نظام عبادت کا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کو جاننا اور پھر عبادت اپنے رب کی کس طرح بجا لانا. ایک اسی طرح اپنے دل کے اندر کسی چیز کو یقین جاننا اور عقیدے کا درجہ اس کو دینا، یہ خاص شعبہ ہے. پھر ہمارے سامنے، کیونکہ انسان تین چیزوں میں بٹا ہوا ہے، ذہنی معاملات میں، روحانی معاملات میں اور مادی معاملات میں، اس کو ہم سکیڑ کر لے آتے ہیں اس طرف اور بالکل اس کو جمع کر لیتے ہیں. یعنی انسان کی بنیاد، یہ توجہ سنیے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ نہ سکیں، یہ وہ باتیں جو روزمرہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن ہم اس کو بول نہیں پاتے. میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہمارے ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میں صرف اس کے اشارات بتاؤں گا اور میں صرف آپ کے سامنے جو آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کو آپ کسی شعبے میں ڈھال نہیں سکتے. تو اسلام نے اس کے شعبے بنائے ہیں، میں اس طرف اشارہ کروں گا. میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ انسان جو ہے وہ محض اس کی دو ٹانگیں، دو ہاتھ، ایک سر اور ایک جسم، یہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کئی معاملات متعلق ہیں. کچھ اس کے داخلی اندرونی معاملات ہیں جو اس کو خیالات آتے ہیں، اس خیالات کو قبول کر کے فوراً وہ اس چیز کی طرف بڑھ جاتا ہے. کچھ اس کے ظاہری معاملات ہیں. تو انسان کی، انسان جس چھت کے نیچے پرورش پاتا ہے، وہ چھت تین ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے. اس میں سے ایک بھی گر جائے تو وہ پرسکون نہیں رہ سکتا. اس کی زندگی کا سارا شعبہ اور اس کی زندگی کا سارا سسٹم درم برم ہو جائے گا. ایک اس کی ذہنی سطح ہے، ایک اس کی روحانی سطح ہے اور ایک اس کی مادی سطح ہے. ذہنی سطح یہ ہے کہ تاکہ وہ اچھی چیزوں کو فکر کرے اور اسے تمیز کر کے کسی چیز کو حاصل کرے. ایک اس کی روحانی سطح ہے کہ وہ خارج میں باہر کی چیزوں کو دیکھ کر اس کے اثر کو قبول کرتا ہے. اگر اس کو رد کر دے یا اس کو قبول کر دے، یہ شعبہ روحانیت کا ہے، یہ اندر کے معاملات کا ہے. چاہے وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو، یہ اندر کے معاملات کا ہے. تو جہاں اس کی ذہنی صلاحیت کا شعبہ ہے، وہیں پر اس کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ اس کے باطن کے اندر اٹھنے والے احساسات، کیونکہ انسان جس طرح کہ ہمارے منطق کی کتابوں میں دماغ کی تعریف یہ کرتے ہیں اہل منطق، کہ دماغ اس کو کہتے ہیں جس میں اشیاء کی تصویریں چھپتی ہیں، جس میں اشیاء کی تصویریں چھپتی ہیں. تو اس سے قاعدہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ باہر سے اثر لیتا ہے، اثر کو قبول کرتا ہے، جس کی طرف کھینچاؤ ہو جائے اسی کو محبت کہتے ہیں. یعنی محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت کی آسان تعریف یہ ہے کہ انسان باہر سے اثر کو قبول کرتا ہے، جس کی طرف کھینچاؤ پیدا ہو جائے، تو اسی کھینچاؤ کی کیفیت کا نام محبت ہوتا ہے. اور جس چیز سے بے چین ہو کر ڈر کر پیچھے بھاگے، اسی کا نام نفرت ہوتا ہے. تو یہ جو سارا سسٹم چلتا ہے اندر سے، یہ روحانیت کا شعبہ ہے. تو انسان کی ایک سطح ذہنی ہے، ایک روحانی ہے، ایک اس کی مادی ہے کہ جو مکان وہ بناتا ہے، گاڑیاں رکھتا ہے، اولاد اس کی ہوتی ہے، بازار میں دکان لیتا ہے. تو یہ جو تمام فنا ہونے والی چیزیں، تو یہ مادی چیزیں. تو تین چیزوں کے ساتھ انسان کا بنیادی طور پر تعلق ہوتا ہے، چوتھی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کی ذہنی اور اس کی روحانی اور اس کی مادی چیزیں. پھر ان ہر ایک کے کئی شعبے بنتے ہیں، اور اسی کو انسان کی زندگی کا شعبہ کہا جاتا ہے. اسلام بنیادی طور پر ان تینوں شعبوں پر مکمل اصول بیان کرتا ہے، اور ان ہر شعبے کے نیچے جو ان کے جتنے درجے ہیں، چاہے وہ بالکل انتہا تک کیوں نہ ہو، اسلام اس کے متعلق بھی گفتگو فرماتا ہے. اور ایک بات بڑی بنیادی سوالے سے میں تھوڑا آگے بڑھ کر آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کے جتنے شعبے ہیں نا، مثال کے طور پر آپ دیکھیے، یہ آپ کی انگلی آپ کا جز ہے، اس کے بعد یہ کلائی ایک جز ہے، اس کے بعد یہ کوہنی ایک جز ہے، اس کے بعد یہ پورا بازو ہے، اس کے بعد یہ سینے سے جڑا ہوا ہے، سینہ پیٹ سے جڑا ہوا ہے، پیٹ ٹانگوں سے جڑا ہوا ہے، اور ٹانگوں کے ساتھ پھر انگلیاں، ناخن، جس طرح یہ اجزاء ہے، اس طرح انسان کی زندگی کے اندر جو اس کی ذمہ داریاں شعبے، اس پر بھی یہ اجزاء ہیں. آپ کی زندگی کا اگر کوئی ایک شعبہ بھی انگلی میں درد ہو جائے، تو پورا جسم اس سے پریشان ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کو میری آنکھ تو ٹھیک ہے نا، میرے کان تو ٹھیک ہے نا، کوئی شخصی کو پکار کر رہا ہو اس کے قریب اگر کوئی جا کر کہے کہ جناب تمہارا پیٹ تو ٹھیک ہے، سینہ ٹھیک ہے، کہیں خون بھی نظر نہیں آ رہا، تمہاری آنکھیں بھی، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میری آواز کو سن رہے ہو، اور تمہارے دل کی دھڑکن بھی صحیح چل رہی ہے، سارے معاملات درست ہیں، پھر کیوں چیخ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرے ناخن میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو جسم کا ایک جز بھی اگر خراب ہوتا ہے تو سارے کل کو وہ ہلاتا ہے. تو بس یوں ہی سمجھ لیجئے، بڑی توجہ کے ساتھ مبالغے سے ہٹ کر پریکٹیکل لائف کے حوالے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، عملی لائف کے حوالے سے، کہ زندگی کے بھی جتنے شعبے اور اجزاء ہیں ان میں سے اگر ایک خراب ہوگا وہ سب کو خراب کرے گا. اگر جو آدمی اپنے گھر میں خراب ہوا وہ مسجد میں بھی خراب ہوگا، وہ محلے میں بھی خراب ہوگا، وہ تجارت میں بھی خراب ہوگا. اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں ٹھیک ہے لیکن تجارت میں خراب ہے، تو وہ تجارت میں خراب ہوگا تو وہ گھر میں بھی خراب ہوگا، وہ نماز میں بھی خراب ہوگا، وہ عبادت میں بھی خراب ہوگا. سمجھ لیجیے اس اعتبار سے کہ زندگی کا اگر ایک شعبہ بھی اگر بھیانک رہ گیا تو یہ صرف اس شعبے تک محدود نہیں رہے گا، اس کا اندھیرا اوپر آئے گا، اور یہ رفتہ رفتہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو معاذ اللہ کینسر اور متعدی مرض کے اعتبار سے یہ جراثیم زندگی میں آگے پھیلیں گے. اگر ایک آدمی اچھا تاجر نہیں ہوا تو میں چیلنج کرتا ہوں اچھا باپ بھی نہیں ہو سکتا، وہ اچھا شوہر بھی نہیں ہو سکتا، وہ اچھا دوست بھی نہیں ہو سکتا، وہ اچھا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، وہ اچھا نمازی بھی نہیں ہو سکتا. اور میں پھر یہ کہوں کہ اگر کوئی اچھا نمازی نہ ہو وہ اچھا تاجر بھی نہیں ہو سکتا، وہ بتکے گا کہیں پر. اگر کسی کا نظام عبادت خراب ہوا تو اس کا نظام عیال ضرور خراب ہوگا، نظام سیاست ضرور خراب ہوگا، نظام معیشت ضرور خراب ہوگا. تو یہ جس طرح جسم پورے جز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے دوستو، اس طرح انسان کی جو شعبے زندگی کے یہ جڑے ہوئے ہیں، ایک شعبے میں بھی اگر بندہ اللہ کے احکام کے خلاف کرتا ہے تو اس سے زندگی کے سارے شعبے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کو کنٹرول کر لے تو کنٹرول میں آ جاتا ہے، ورنہ وہ مرض، وہ گناہ، وہ تاریکی، وہ وبا اس شعبے تک نہیں رہتی ہے بلکہ وہ انسان کی زندگی کے تمام شعبے کے اندر فساد پیدا کر دیتی ہے، اور وہ ہر زندگی کے شعبے کے نفع سے غافل ہوتا ہے، صرف ایک شعبے کے لیے نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین انسان کے زندگی کے سارے شعبے گنواتا ہے، اور گنوانے کے بعد ہر شعبے کے جو فور کارنر ہیں، جو حدود عربہ ہیں، جو اس کی حد بندیاں ہیں وہ بتاتا ہے، اور اس میں برتنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتاتا ہے، اس سے نفع اٹھانے کا طریقہ کیا ہے وہ بتاتا ہے. اس پورے سٹرکچر کا نام جو ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے. اگر ہم اس کا یہ بطور فلسفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تفسیر نہیں ہے، یہ بطور فلسفہ بتایا ہے، اور اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں. تو یہ بطور فلسفہ میں نے اس کو بتایا کہ جمع کریں. اب اس کو ہم لا کر کھولتے ہیں یہاں پر، صرف اس لیے کہ ہماری طبیعتیں اس کے لیے بیدار ہو جائے. یہ پھکٹ کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ بیکار باتیں نہیں ہو رہی، یہ اس نظام کی باتیں ہو رہی ہے کہ اگر اس نظام کو نہ سمجھے تو اگر وہ مسجد میں صحیح نہیں تو باہر بھی صحیح نہیں ہوگا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے. اس لیے کہ انسان کی زندگی میں اصل شعبہ جو ہے وہ عبادت کا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے نیچے سارے شعبے ٹھیک ہوتے ہیں، اور نیچے شعبے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور نیچے کے شعبے اگر خراب ہوتے ہیں تو پھر وہ متعدی بن کر اوپر عبادت کے شعبے کو بھی خراب کرتا ہے اور اس کو ڈیمیج کرتا ہے. تو لہذا اصل جو چیز ہے وہ نظام عبادت ہے، نظام عبادت ہے، لیکن نظام عبادت بھی ان اجزاء اور شعبوں سے جڑا ہوا ہے. نظام عبادت درست ہوگا تو اس کا نور ان تمام شعبوں کے اندر جائے گا، اور اگر نظام عبادت پر توجہ نہیں کریں گے تو وہ تو سسٹم چل رہا ہے لیکن اس کا ریئیکشن اور اس کا خطرہ کسی بھی ایک شعبے میں نظر آئے گا، اور جہاں نظر آئے گا پھر وہ اپنے زہر پھیلائے گا، اور زہر پھیلا کر سارے شعبوں کو بھی ختم کرے گا، اور اصل جو پلر ہے نظام عبادت کا اس کو بھی گرا دے گا. تو ہماری زندگی ایک مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، جس طرح پیاس کو دیکھتے ہیں کہ چھلکے در چھلکے ہوتا ہے، ایک چیز بھی اس کے ساتھ اس سے جدا نہیں ہوتی، تہ در تہ ہوتا ہے. اور یقیناً چاہے وہ پھل ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کی تہ جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، قدرت نے اگر اس کو تخلیق کیا ہے تو ہر تہ اور ہر ورق اس پر ضروری ہوتا ہے. ایک ورق بھی کرم ہو جائے، ختم ہو جائے، تو موسم فوراً اس پر اثر کر کے اس کو سڑا دیتا ہے. لہذا انسان کی زندگی جو اصل ایمان دل میں بستا ہے، اس کے اوپر بھی شعبوں کی تہ ہے. ایک شعبہ بھی ختم ہوگا تو ڈائریکٹ کفر اور
ظلمت کے اور طاغوت کی جراثیم ایمان پر حملہ آور ہو جائیں گے. اس لیے اسلام ڈائریکٹ پہ ایمان پر پہنچنے سے پہلے جہاں سے دھمک پیدا ہوتی ہے اسی کو ختم کرتا ہے, اور ایمان جہاں سے آتا ہے تو وہیں سے اس شعبے کو مربوط کرتا ہے. تو اس پورے سسٹم اور پورے نظام کا نام جو ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے. جب ہم مختصر طور پر اس کا شرعی فلسفہ جان چکے اور سمجھ چکے کہ ہم نے کیا سن رہے ہیں ہم اور ہم کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں, جب اس کو ہم کچھ سمجھ چکے ہیں تو اب آئیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام عبادت کی طرف ہم ابھی آئیں گے, لیکن ہم پہلے معاشرت پر گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ نظام عبادت پر عموماً گفتگو ہوتی رہتی ہے. نظام عبادت پر ہم تصوف میں گفتگو کرتے ہیں اور نظام عائلی میں یعنی خاندانی نظام کے اوپر اور پھر روحانی نظام کے اوپر ہم جامع مسجد فیض محمدی میں اس نظام پر گفتگو کرتے ہیں, اور یہاں پر ان تمام نظاموں کو شامل کر کے اس کے اصل اصول کو بیان کرتے ہیں. کیونکہ نظریات ہوں یا اعمال ہوں یا احکام ہوں ہر چیز, تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس لیے مومن کلمہ جب پڑھتا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اپنے زندگی کے سارے شعبوں کو لے کر اس کلمے کے تحت سلنڈر ہو جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ان زندگی کے سارے شعبوں میں میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا, اب ان تمام شعبوں میں جو بالا دستی رہے گی وہ اسی کلمے کی رہے گی. صرف کلمہ پڑھ کر وہ صرف داڑھی نہیں رکھتا, کلمہ پڑھ کر وہ اچھا باپ بھی بنتا ہے, کلمہ پڑھ کر صرف وہ نماز نہیں پڑھتا, کلمہ پڑھ کر اب ذمہ داری کے وہ اچھا تاجر بھی بنتا ہے, کلمہ پڑھ کر صرف وہ اچھا روزے دار نہیں ہوتا, کلمہ پڑھنے کے ساتھ وہ اچھا معاشرے کا فرد بنتا ہے. تو لہذا کلمہ پڑھنے کے ساتھ انسان کی جو دنیا ہے یہ مکمل دین بن جاتی ہے. اس میں دنیا کوئی نہیں ہوتا, دنیا کچھ بھی نہیں ہوتا. بعض لوگ ربیع الاول میں گپ مارتے ہیں جب ان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ ہر نیا کام بدعت ہے, تو تم نے بھی تو اپنے دسترخانوں پر نئے کھانے لگائے جن کو صحابہ نے کبھی نہیں کھایا تھا, تم نے اپنے رہن سہن کے لیے ایسے مکانات بنائے جو رسول اللہ صحابہ نے کبھی نہیں بنائے, تو وہ ایک بڑی بے وقوفانہ سمجھ لیجئے, یہ تجاہل عارفانہ, یہ جان بوجھ کر دھوکہ دینے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں, یا وہ نظام بدلنے کی بات تو کرتے ہیں شاید نظام کو نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ دین تھوڑی ہے تو دنیا ہے. ہم نے کہا اگر کھانا پینا دنیا ہے تو پھر اللہ نے کیوں, پھر تو پھر سور بھی کھانا چاہیے, پھر کتا بھی کھانا چاہیے, سب کھانا چاہیے جب یہ دین ہے نہیں. تو جب دین نہیں ہے تو اس پر قدغن نہیں ہے, پابندی نہیں ہے, جیسا کھائیں, لیکن اس میں شرط ہے کہ اس طرح کھانا ہے, اس کھانے سے پہلے یہ پڑھنا ہے, اس اسٹائل سے کھانا ہے, ان چیزوں کو کھانا ہے. یہ قید جب لگ جاتی ہے تو وہ چیز قید کے جو تابع آ جاتی ہے وہ دنیا نہیں رہتی, وہ دین بن جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کیا بن جاتی ہے؟ دین بن جاتی ہے. تو میرے دوستو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ زندگی کے سارے شعبے دنیا نہیں رہتے, دین. اور ایک جملے میں دنیا اور دین کی تعریف کر کے پھر موضوع کی طرف آتا ہوں. دنیا کہتے ہیں رب سے غفلت کو, اگر نماز میں بھی رب یاد نہ رہے نا تو نماز بھی دنیا ہے. اگر کوئی میرے سے اور آپ سے پوچھے حضرت صاحب دین کی اور اسلام کی کوئی اچھی مثال دے نا کہ کیا چیز ہو سکتی ہے, تو میں اور آپ سب سے پہلے نمازی کی بات کریں گے. دیکھو یہ نماز جو ہے نا یہ اسلام ہے, نماز جو یہ دین ہے. لیکن فقہا بھی کہتے ہیں اور حضور کی حدیث بھی ہے, صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں, فرمایا نماز تو دین ہے, یہ دین کا ایک اسٹرکچر ہے, ایک شکل ہے, لیکن اصل دین اس شکل سے مکمل نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ایک روح بھی ہے. وہ روح اگر خالی رہ جائے تو صرف رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, تو وہ اذان ہو جائے گی. اذان تو ہے لیکن وہ روح بلالی کی وہ جاذبیت وہ حرارت نہیں ہے, کلمے وہی پڑھے جا رہے ہیں رسمن, وہ عبادت نہیں رہی, وہ رسم ہو کر رہ گئی ہے. تو اس میں مراد یہ کہ نماز یقیناً دین کی بہترین شکل ہے, مگر کب؟ جب پڑھی اللہ کے لیے جائے. لہذا اگر نماز دکھاوے کے لیے پڑھی جائے, مسجد کے اندر پڑھی جائے, باوضو ہو کر پڑھی جائے, امامہ ٹوپی پہن کر پڑھی جائے, اچھے لباس پہن کر پڑھی جائے, سارا احوال متقیوں والا نقل کر کے پڑھی جائے, لیکن نیت یہ ہو کہ یہ پڑوسی مجھے دیکھ لے کہ جبہ کتنا اچھا پہنا ہے میں نے اور رکوع کتنے اچھے انداز میں کر رہا ہوں, باہر نکل گئی ہے میری بزرگی کو بیان کرے, تو مسجد میں رہ کر, مولوی صاحب بریانی اور قورمے تو دنیا تھے نا, تو یہ تو مسجد میں رہ کر مسلے پر کھڑے ہو کر پگڑی باندھ کر ٹوپی پہن کر جبہ پہن کر اللہ اکبر کہہ کر نماز کی صورت اختیار کر کے بھی یہ نماز نہیں, یہ دنیا ہے. اور ایک آدمی بڑے سلیقے کے ساتھ سودا بیچتا ہے، سودا وہ بیچتا ہے، نماز نہیں پڑھا، اللہ اکبر، قبلے کی طرف اس کا منہ نہیں ہے، شاید اس کا پیٹ شاید قبلے کی جانب ہو، یا قبلہ اس کے دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو، اسے نہیں پتا، لیکن جب وہ بیچ رہا ہے اس چیز کو، تو بیچتے وقت یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح تول کو بیچوں ورنہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو یہ مارکیٹ میں بیٹھا ہے جو خالص دنیا ہے، لیکن اس فکر کے اعتبار سے یہ اس کی دکان ہی اس کی مسجد ہے، یہی جو ادا یہ کر رہا ہے یہ نفلی نمازیں ہیں، تو پتا چلا کہ اللہ کی یاد کے کو شامل کر کے جب ان عبادتوں کو بجائے لایا جاتا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر کسی بھی مسئلے میں اور کسی بھی شعبے میں اللہ کی رضا اور اس کے قانون کو لے کر جب ہم اس کو لے کر چلتے ہیں، تو وہ شعبہ بظاہر اگر دنیا کو، مثال کے طور پر گھر بنانا ہے، گھر اگر بنا رہے ہیں لیکن یہ نیت کے ساتھ کہ اینٹ بجری گارا سب میں نے رزق حلال سے کمایا ہے، تو یہ گھر نہیں بن رہا، یہ جنت کا محل بن رہا ہے، یہ گھر نہیں بن رہا، یہ جنت کا محل بن رہا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین، اس لیے کہ ظاہری سٹائل تو مادیت والی ہے، لیکن وہ فکر جو اللہ کی رضا اور اس کی ملاقات، اس کے مشاہدے اور اس کے خوف اور اس کے امید اور اس کے نظام اور اس کے حبیب کے نظام کی بالادستی کو قبول کر کے جو کیا جا رہا ہے، تو یہ دین ہے۔ تو لہذا دنیا اور دین کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے بات کر دی کہ ہر وہ چیز جو یاد الہی سے غافل ہو جائے گی وہ خود بخود دنیا بن جائے گی، اور وہ چیز جو یاد الہی کے ساتھ شامل ہو جائے گی وہ خود بخود دین ہو جائے گی۔ لیکن فرائض اپنی جگہ پر اس کا درجہ ضرور ہے۔ ایک بات، اب آئیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کے شعبوں کو جمع کر کے ان تمام معاملات میں درس مرحمت فرمایا۔ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، لہذا میں اس فلسفے کی تمہید کو یہیں پر روکتا ہوں، اور اپنی اس تقریر کے مقدمے کو یہیں ختم کر کے آگے چلتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے اور آپ کے آقا نے، وہ مکمل نظام عطا فرمایا کہ وحشی درندے جو تھے وہ فرشتہ صفت ہو گئے، جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے وہ عورتوں کی عفت و پارسائی کے محافظ ہو گئے، جو شرک کے دل دادا تھے وہ توحید کے سب سے بڑے مؤذن ہو گئے۔ تو یہ انقلاب جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بت بنانے والے تھے وہ بت شکن ہو گئے، کہ کعبے کو جو لوگ ملے وہ بھی سنم خانے سے مل گئے۔ کیا مطلب؟ کہ جن کے دلوں کے اندر بتوں کی محبت موجود تھی، سرکار کے نظام نے انہیں نظام زندگی میں ایسا مطمئن کیا کہ جناب تھے وہ سنم خانے کے اندر، لیکن جب وہ نظام ان کے اندر پیوستہ راسخ داخل ہوا تو پھر بت خانے کا نظام بدل گیا، اور کعبے کو جو ساتھی اور وفادار تھے وہ سنم خانے سے مل گئے۔ تو مختصر یہ میرے دوستو، جو حضور نے نظام ذکر فرمایا ہے وہ نظام اس حوالے سے ہے، اور اس پر آپ توجہ رکھیے، یہ آپ کوئی درس سننے یا تقریر سننے نہیں آئے ہیں، میں اور آپ اپنی ضرورت کے لیے آئے ہیں، اور یہ تمام باتیں میری اور آپ کی ضرورت کے تحت، یہ بات یاد رکھیے۔ تو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ہمیں مطلب نہیں ہوتا، اور ہمیں اگر اپنے معاملات پر غور اور اپنے نفع پر غور ہوتا ہے تو جناب پھر اسکرین پہ سے ایک نمبر بھی ادھر ادھر ہو جائے ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں اس سے توجہ نہیں ہٹتی، اور ایک نمبر بھی ادھر ادھر ہو جائے تو ہماری نظر اس پر مرتکز رہتی، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہوتا۔ تو توجہ اس بات سے رکھیے کہ ایک ایک جملہ جو میں یہاں پر جماعت میں پیش کر رہا ہوں، جو علماء کی جانب سے ہے، صوفیہ کی جانب سے، یہ ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرے گا، بشرطے کہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور یقیناً آپ آئے ہیں اس کے لیے تیار کے لیے۔ لہذا یہ نظام ہماری ضرورت ہے۔ کوئی کہتا ہے آج ہمارے وہاں سب سے زیادہ جو ذہنی پستی وہ یہ ہے کہ تعویذ دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ ارے تعویذوں کے چکر میں تو تمہیں نہ جانے کتنے جعلی پیروں نے لوٹ لیا، سب سے بڑا تعویذ تو تمہارے سامنے نظام مصطفیٰ تھا، اگر حضور کے اس نظام کو لیتے تو سب سے بڑا تعویذ یہی تھا۔ لمبی لمبی قطاریں لگا کر جناب جعلی عاملوں کے سامنے، جو آپ میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، معاملات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی حاجات، تو جو نظام حضور کا پریشان ہے، تو پریشانی کا حل تعویذ نہیں حضور نے خود دیا جو سب سے بڑا تعویذ ہے۔ تم نے کبھی پریشانی کا حل، پریشان ہو گئے نا، تو پریشان ہونا زندگی کا ایک شعبہ ہے نا، تو اس کا حل بھی مسلمانوں کو قرآن پیش کرتا ہے۔ خوش ہو جانا یہ بھی زندگی کا ایک شعبہ ہے نا، تو اس میں بھی اعتدال اسلام پیش کرتا ہے۔ ذرا چوں ہی اور بھاگے جناب ایک معاملے کی طرف، تو اسلام پہلے بتاتا ہے کہ جو مسلمان ہے، مسلمان ہوتا کیسے ہے؟ جو چند ٹکوں پر بک جائے، تھوڑی سی تکلیف کے اوپر اپنا ایمان اور کسی فاسق کو اپنے پر مقدم کرے، نہیں۔ کیوں بار بار کہا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ نماز تمہیں اللہ کی یاد میں پختہ کرے گی اور یقین دلائے گی، اور اس کا نتیجہ صبر ہوگا کہ تم برائی کی طرف نہیں جاؤ گے, حق کی جانب رکھے رہو گے.
تو صبر بیج, نماز بیج لگاتی ہے, صبر اس کا پھل ہوتا ہے. اس لیے بار بار کہا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ. استعینوا نماز میں کیا ہوتا ہے, اس بات کو مستحضر کیا جاتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم نے اس کی طرف جانا ہے. اور جس طرح یہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے, اس کے نظام کو فالو کر رہے ہیں, تو لہٰذا اس طرح زندگی کے سارے دستور اس نے دیے, اور وہ ہے, وہ ہمیشہ دیکھتا ہے, وہ مسجد میں بھی دیکھتا ہے, وہ باہر بھی دیکھتا ہے. تو نماز اس یقین کو پیدا کرتی ہے. تو جب یقین آ گیا کہ یہ نظام اس نے دیا, اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے, تو نماز اس یقین کو پیدا کرتی ہے رب کے ہونے کو, اور رب کی گرفت, اور رب کی جانب سے گرفت کی جانے کو, اور اجر دینے جانے کو. ان تمام نظام کو نماز اس کے لیے بندے کی طبیعت کو بیدار کرتی ہے. اگر وہ دن میں کئی اور جگہ پر جا کر اللہ کی یاد کی غفلت کے دھول مٹی دل پر لے آتا ہے, تو اگر وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, تو یہ مشاہدہ اس کے دل سے اس گند کو دور کر کے اس کے دل کے اصل نور کو بیدار کر دیتا ہے کہ تو شتر بے مہار نہیں, تو مسلمان ہے, تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے, اور تو کسی کے نظام کے تحت چل رہا ہے, کوئی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے, اور یہ مہلت تجھے دی گئی ہے, لوٹ کر تجھے اس کے پاس جانا ہے. جس طرح اس نماز میں تو یقین کر رہا ہے نا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے, اسی طرح تو اس کے پاس جائے گا, جو اس نے دیکھا ہے وہ تجھ سے پوچھے گا, جو اس نے دیکھا ہے وہ تجھ سے پوچھے گا. تو لہٰذا جب یہ یقین دل میں آ جاتا ہے تو صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا, کس سے؟ باطل میں پڑنے سے رکنا. تو صبر نماز کا نتیجہ بنتا ہے. اس لیے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو. یعنی جب نماز نظام عبادت کو تم پختہ کرو گے تو وہ اچھائیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. نماز کو جب نماز کے طریقے سے ادا کر لیا جائے گا ظاہری اور باطنی طریقے سے, تو ایثار خود بخود آ جائے گا, شجاعت خود بخود آ جائے گی, امانت خود بخود آ جائے گی, اور صبر خود بخود آ جائے گا, بے اعتدالی ختم ہو جائے گی, شکوے شکایت ختم ہو جائیں گے جب نظام عبادت درست ہو جائے گا. کیونکہ وہ بیج وہاں پر یقین کا, ملاقات الہی کا, جواب دہی کا وہ بیج وہاں پر لگتا ہے. ایک بات, خیر یہ تو نظام عبادت ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوسائٹی کو نیک کرنے کے لیے, افراد کو نیک کرنے کے لیے جو مزاج دیا ہے, گزشتہ درس میں ہم نے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا, اور اس حوالے سے آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک معاشرہ بنایا, ایک سوسائٹی بنائی, اور وہ سوسائٹی کیسی تھی؟ پہلے وہی لوگ, ایک کا نام آ جائے تو لوگ کہتے تب خیر نہیں, اب وہی جب سوسائٹی بنی اور ان کو سوسائٹی کا ممبر بنایا گیا, تو جب ان کا نام آئے تو روح زمین کے اس پرلے کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ سربراہی کر رہے ہیں تو خاموشی کے ساتھ سو جاؤ, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو معاشرہ ترتیب دیا, تو معاشرے میں آئے تو افراد کوئی حضرت جبرائیل تو نہیں آئے نا, اس معاشرے میں کوئی حضرت میکائیل تو نہیں آئے, اس معاشرے میں کوئی معصوم تو نہیں آیا, اس معاشرے میں تو وہی لوگ آئے تھے نا کہ جو اس معاشرے کے لیے سب سے بڑا درد سر تھے. اس سے پہلے کا جو معاشرہ تھا اس معاشرے کے درد سر تھے. کون سی برائی تھی جو ان لوگوں میں نہ تھی؟ لیکن جب حضور نے معاشرہ ترتیب دیا, نظام عبادت اور نظام اعتقاد میں جب ان کو درست کیا, تو انہی کو معاشرہ بنانے کے بعد معاشرے کے اصول اور معاشرے کی آئیڈیل شخصیت بھی وہ قرار پائے. تو سوچنے کس چیز تھی کہ جو لوٹتے تھے آج وہ محافظ ہو گئے. میں نے کل بھی گزشتہ اگر آپ کو تقریب میں یاد ہو تو میں نے خیبر کے واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کیے تھے. عبداللہ بن رواحہ کے سامنے جب یہودیوں نے مال کے ڈھیر لا کے رکھے تو آپ نے لات ماری, فرمایا اٹھا کے لے جاؤ. ان کا مطالبہ یہ ساتھ تھا کہ صرف جب باغ میں پھل اور کھجور تولے جائیں تو آپ تھوڑا لیٹ آئیے گا, تاکہ ہم جو ہے کہ تولنے میں, کیونکہ آدھا آپ لوگوں کو دینا پڑتا ہے, آدھا کھل کے تو انہوں نے نہیں کہا لیکن بد الفاظوں میں آپ سمجھا رہے ہیں. سر آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جس طرح کہ آج رشوت دیتے ہیں راشی درندے ایک دوسرے کے ساتھ جو بات کرتے ہیں, تو یہودیوں نے یہ بات عبداللہ بن رواحہ سے کی. وہ سمجھے کہ شاید یہ مکہ کے رہنے والے, ان کی طبیعت ویسی ہوگی. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ نظام مصطفیٰ میں آ کر اب جبریل بھی جھک کر انہیں سلام کرتا ہے. ان کی شرافت و امانت کو عبداللہ بن رواحہ نے ان کے نذرانوں کو لات مارے, فرمایا کہ اس مال کے ذریعے مجھے خریدو گے, میری دولت تو مدینے میں ہے, اگر میرے آقا میری ڈیوٹی یہاں نہ لگائے ہوتے تو ایک لمحہ میں تو یہاں پر مرغ بسمل کی طرح ہوں, تڑپتے ہوئے انسان کی طرح ہوں جو کانٹوں پر ہے. کہا مجھے میرے آقا کے پاس جانا ہے. یہ تو حضور نے ذمہ داری خیبر میں لگا دی ہے, اور تم سمجھتے ہو یہ چند چند ٹکڑے، یہ چمڑے کے ٹکڑے، یہ کھجور، یہ زیورات اگر تم میرے سامنے رکھو گے تو تم اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو گے؟ فرمایا نہیں، اس دل کے اندر محمدی نظام آ چکا ہے، اب اس زبان سے وہی نکلے گا جو مصطفیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو سرکار نے پھر ایسی سوسائٹی بنا کر دکھائی، ایسے لوگ سامنے آئے۔ حضرت فاروق اعظم اس کی سب سے بین شخصیت ہیں، عثمان غنی اس کی سب سے بین شخصیت ہیں۔ اب آپ دیکھیے میرے دوستو، قیام معاشرے کے تاسیسی اصول جو حضور نے رکھے تھے، اور ہمارا موضوع بھی یہی چل رہا تھا کہ مصطفائی معاشرے کے تشکیلی بنیاد۔ حضور نے جب یہ معاشرہ بنایا کہ چور قطب ہو گئے، جن سے معاشرہ تنگ تھا وہ ان کے محافظ بن گئے، تو ایسا حضور نے کیسے بنا دیا اور یہ کیسے ہوا؟ تو اس انسان کی جو اصل ضرورت تھی نا، وہ حضور نے اس کو مہیا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ دراصل جو اس کی اصل ضرورت تھی وہ اس کو مل نہیں رہی تھی، تو لہذا وہ اپنی ضرورت کو دوسرے طریقے سے پورا کر رہا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ جناب یہ ضرورت میری اس طریقے سے پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر بھوک لگی ایک ضرورت ہے، شوگر کے مریض کو اگر بھوک لگے تو اس کی ضرورت ہے، اور اس کے سامنے ڈھیروں کشتجات سے لدا ہوا حلوہ موجود ہو، وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھائے گا تو دیگر اور کاموں میں فساد ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس سے بھوک لگی ہے، وہ اس کی ضرورت ہے کہ بھوک ختم ہو، لیکن وہ اس کی تجویز ایسی غذا کرے گا کہ یہ ضرورت بھی پوری ہو جائے اور دوسرا نظام بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ ایسا ہے کہ نہیں مجھے بتائیے؟ پیاس لگ گئی ہے شوگر کے مریض کو، اللہ اسے شفا دے، اب اس کے سامنے ٹھنڈا شربت موجود ہے اور اس کی ضرورت ہے اس وقت کہ میں پیاس بجھاؤں، لیکن وہ اپنی ضرورت کو اگر اس پیاس سے پورا، اس شربت سے پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ضرورت میرے لیے گویا کہ گلے کی ہڈی بن جائے گی، اور نظام میرے لیے درم برم ہو جائے گا۔ تو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بے ڈھنگی انسانیت جو تھی، جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غلط چیزوں کو استعمال کر رہی تھی، جیسے شوگر کا مریض اگر اس کو پتا نہ ہو کہ میرے لیے میٹھا مضر ہے اور وہ پیٹ بھر کے حلوہ کھائے گا تو جان سے جائے گا، یا وہ مریض جسے اور غذا میں چیزیں اس کے لیے مضر ہے، صرف بھوک کو بنیاد بنا کر اور سب سمجھ کر اگر وہ کھانا شروع کرے گا تو وہ زندگی سجائے گا۔ تو حضور کے آنے سے پہلے مکے کے انسانوں میں اور عرب کے انسانوں میں ضروریات تو تھی، لیکن اس ضروریات کو پورا کرے گی جو چیز، اس کا انتخاب نہ تھا، لہذا وہ اپنی ضرورتوں کو ان چیزوں کو پورا کر رہے تھے جن میں صلاحیت ہی نہیں تھی کہ ضرورت کو پورا کرے۔ وہ وقتی کے طور پر اگر اس ضرورت کو پورا کرتی تو دوسرے نظام کو ڈسٹرب کر دیتی، جس طرح کہ شوگر والا میٹھا کھا کر اگر تھوڑی دیر کے لیے بھوک کو ختم کرے گا تو دیگر اور نظام کو خراب کر دے گا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجڑی ہوئی انسانیت کو، اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو، اور اس ضرورت مند انسانیت کو جو اس کی روحانی اور ظاہری ضرورت تھی، وہ جب تقاضے لے کر آئے تو حضور نے ان کی ظاہری اور باطنی ضرورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس ضرورت کے لیے، یہ اس مرض کے لیے اور اس ضرورت کے لیے جو تم یہ علاج کر رہے تھے، یہ نہیں ہے، میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے کچھ دیتا ہوں، یہ کر کے دیکھو۔ اب خود دیکھ لینا، انہوں نے صرف 23 سال اس نسخے کو آزمایا تو آج 1400 سال ہو گئے وہ اب تک زندہ ہے۔ وہ ابو بکر آج تک زندہ ہے، وہ صدیق اکبر آج تک زندہ ہے، وہ عثمان غنی آج تک زندہ ہے، وہ مولا علی آج تک زندہ ہے، وہ خالد بن ولید آج تک زندہ ہے، وہ امیر معاویہ آج تک زندہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جب صحیح غذا انہیں مل گئی تو حیات جاویدانی انہیں مل گئی، اور ہمیشگی کی حیات مل گئی۔ تو اب ہم بالکل آ چکے ہیں نقطے پر، اور سننے کی بات یہ ہے کہ مری ہوئی انسانیت کو حضور نے کس دوائی سے زندہ کیا تھا، اجڑی بھی انسانیت کے لیے حضور نے دوائی کے نسخے کیا بنائے تھے، اور جو انسان کی ضرورت کے مطابق تھے۔ ڈاکٹر آپ کو ایک پورا شیڈول بنا کر دیتا ہے کہ آپ شوگر کے مریض ہیں تو اس وقت یہ کھائیں، یہ کھائیں، یہ کھائیں۔ تو اس طرح حضور نے ہماری ذہنی، روحانی اور مادی، معاشرتی اور داخلی تمام ضروریات کا پورا ایک شیڈول دیا ہے، اور اس پورے نظام کا نام ہے نظام مصطفیٰ۔ باپ ہو تو پھر یہ کرنا ہے، بیٹا ہو تو یہ کرنا ہے، تاجر ہو تو یہ کرنا ہے، نمازی ہو تو یہ کرنا ہے، محافظ ہو تو یہ کرنا ہے، چوکیدار ہو تو پھر یہ کرنا ہے، فلاں ہو تو یہ کرنا ہے۔ زندگی کے جتنے شعبے تھے، جس طرح کے مریض دن میں جتنا کھاتا ہے، سوتا ہے، اس کا پورا ایک اسکیڈول تیار کر کے ڈاکٹر دے دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو فالو کرو گے صحت مند ہو جاؤ گے، اس طرح حضور نے پوری زندگی کا ایک بنا کر نظام دے دیا ہے۔ فرمائیے کر کر دیکھو، زندہ نہ ہوئے تو پھر کہنا۔ پہلے وہ لوگوں کی دولت، ان کو دولت بڑی پیاری تھی، دولت سب کو پیاری ہے، پہلے وہ دولت لوٹتے تو لذت آتی تھی، اب بچاتے ہیں تو لذت آتی ہے. پہلے وہ حرام کام کرتے تھے، پہلے وہ شراب پیتے تھے تو لذت آتی تھی، اب اسے چھوڑتے ہیں تو لذت آتی ہے. تو یہ حضور نے ذائقہ تبدیل کر دیا، کیونکہ ذائقہ پہلے خراب ہو چکا تھا، اور اس اشتہا، اس شہوت، اس چاہت کا جو اصل ذائقہ تھا وہ انہیں پتا نہ تھا، حضور نے اصل ذائقہ انہیں دے دیا. تو پھر ایک ایسا مصطفائی معاشرہ تیار ہو گیا کہ اس کے محافظ پھر ایسے آئے کہ اگر زمین پر کسی بڑھیا کو ٹھوکر لگے اور اس کے ہاتھ سے تیل کا پیالہ گر جائے اور زمین اسے چوس لے، تو پھر مصطفائی معاشرے کے نمائندے انسان نہیں زمین سے خطاب کرتے ہیں کہ میں نے تجھ پر کیا ظلم کیا تھا کہ تو نے اس کا تیل پی لیا. درہ حضرت عمر نے ہاتھ اٹھایا تو زمین نے بھی اس آواز کو سن لیا اور تیل بظاہر اوپر ابلنے لگا. شفاف بڑھیا سے کہا جاؤ اور اپنا تیل جمع کر کے گھر چلے جانا. تو یہ سارے وہ نظام ہے، سارے وہ نظام ہے. اور حضرت فاروق اعظم کی کرامات میں سے ہے کہ وہ لوگ جو شراب کے دل دادا تھے، کیونکہ ذوق خراب ہو گیا تھا نا، شوگر والا اگر کڑوا کھاتا رہے تو اس کو میٹھا کڑوا ہی لگتا ہے، تو ذوق خراب ہو جاتا ہے. یہ ایک آسان میں مثال پیش کر رہا ہوں، اللہ شفا دے اور اللہ صحت دے، کیونکہ میرے سامنے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھ پاتے، تو میں اس طرف اس فلسفے کو اس مثال میں ڈھالنے کی بار بار کوشش کرتا ہوں. اور وہ یہ، ایک آدمی اگر کڑوا ہی کھاتا رہے تو اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، اور وہ اسی چیز کو میٹھے کی قدر پھر وہ نہیں جانے گا، وہ میٹھے کی قدر کو پھر وہ نہیں جانے گا. تو رسول اللہ نے انسان کی ضرورت جو ہے، اس ضرورت کے جو اصل مصارف تھے، مزداق تھے، جو اس کی اصل ضرورت تھی وہ مہیا کی، اور اشتہا اور چاہت کے جو اپنی جہتیں تھی وہ ان کے سامنے متعارف کرائی. تو وہ پہلے سمجھتے تھے کہ سکون شرابوں میں ملے گا، اس لیے دھنا دھن مٹکا بھر شراب پیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ سکون جوؤں میں ملے گا، تو وہ جوؤں میں ہر چیز کو لٹاتے تھے. سرکار نے سسٹم درست کر دیا، نہیں سکون کی جہت یہ نہیں یہ ہے، تو پھر وہ جوئے خانے کو مٹانے لگے. جوئے اور شراب میں وہ اتنے مخمور نہ ہوئے جتنا نماز پڑھنے میں مخمور ہوتے تھے. اس خمار میں تشبیہ نہیں دے رہا معاذ اللہ، میں اس خمار میں تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اصل خمار وہ ہے جو اترے نا. شراب کا خمار تو اتر جاتا تھا، اس لیے کہ وہ انسان کی چاہت کا غماز نہیں ہے، وہ انسان کے دکھ کا درما نہیں ہے. انسان چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، اس کی سکون کی دوائی شراب نہیں ہے. رسول اللہ نے یہ سکون کی دوائی بتا دی، وہ اللہ کی یاد تھی اور اس میں لگن لگا دی. تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، حضرت عبداللہ بن زبیر کا واقعہ، چھوٹا سا گھر تھا، سجدہ کرتے تو دیوار پر سر لگتا تھا، اور اٹھتے تھا پیچھے کی دیوار پر کمر لگتی تھی. سانپ بچہ چھوڑا تھا، آپ اندازہ لگائیے کتنا چھوٹا گھر ہوگا. سانپ اوپر سے گر کر بچے سے لپٹ گیا، سارے گھر میں شور ہو گیا. عبداللہ بن زبیر نماز سے فارغ ہوئی، بیگم نے کہا آپ کو کچھ پتا ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں پتا. تو ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہ وہ دائمی سکون ہے. کیا یہ ہر انسان میں تھا، لیکن اس کی جہت کو اور اس کی دوائی کے انتخاب کے لیے ابھی تک کوئی طبیب نہیں آیا تھا. آپ اگر کوئی شخص اگر شوگر کا مریض ہوتا ہے تو وہ اپنی شوگر کی کیفیت بتاتا تو ہے، لیکن بہت کم مشخص ہوتے ہیں جو تشخیص کرتے ہیں. دوائی تو درجنوں لوگ دے دیتے ہیں، دوائی تو میڈیکل اسٹور پر کھڑے ہوئے بندہ بھی دے سکتا ہے، لیکن آیا وہ نسخہ اس کی دوائی سے مطابقت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اسی لیے آپ ذہین مدبر ڈاکٹر کے لیے مہینوں سفر کر کے اس سے ٹائم لیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ اس کا دیتے ہیں کہ ہمارے مرض کو سمجھ کے جو ہماری ضرورت ہے اس مطابق وہ دوائی دے. تو امت کے طبیب اعظم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کے مرض، انسانیت جو ہر ایک کے دربار کا رونا رو رہی تھی اور دوائی مانگ رہی تھی، ہر ایک نے غلط نسخے دیے، اس لیے انسانیت بگڑتی چلے گئی. محمد عربی نے صحیح نسخہ دیا تو قیامت تک کے لیے وہ محافظ ہو گئے. تو انسانیت کے مرض کا سب سے صحیح نسخہ نظام مصطفیٰ دیتا ہے، اس لیے انسان کی ذہنی، روحانی اور مادی مرضوں کے سب سے بڑے معالج اعلیٰ میرے آقا ہیں. اس لیے میرے امام نے کہا کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. ہر شعبے میں میرے امام نے کہا، ہر شعبے میں. تو یہ دیکھیے، بالکل مریض کی سطح پر، اور ظاہر سی بات ہے بدعقیدہ مریض نہیں ہے، بالکل مریض ہے. گناہگار مریض نہیں، بالکل مریض ہے. صحت نہیں اس کو،
کسی کو ایمان کی صحت نہیں، کسی کو تقوی کی صحت نہیں، تو اب صحت ملے گی کیسے؟ تو لہذا جیسا مرض ویسی دوا، مرض اگر ظاہری ہے تو دوا بھی اس کی ظاہری ہے، مرض اگر روحانی ہے تو دوا بھی روحانی ہے، گندگی ظاہری تو تطہیر بھی ظاہری، گندگی باطنی تو تطہیر کے تقاضے دوسرے ہو جاتے ہیں۔ سید عالم نے وہ یزکیہم کا منصب لے کر ایسا تزکیہ کیا کہ جو شرابوں کے دل دادا تھے اور اس میں اپنے لیے خمار اور تمانی سنتے تھے، میرے آقا نے ایسا نظام دیا کہ پھر انہوں نے کہا کہ کہاں زندگی گزاری، اصل تو سکون اور اشتہا اور سکون اور قرار جو ہے وہ اس جہت پر ہے جو مصطفیٰ مرحمت فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کی کرامات میں سے تو یہ بھی آتا ہے، ایک آدمی آپ کے سامنے شراب کی بوتل لے آیا، حضرت عمر کو پتا تھا یہ شراب لایا ہے، یہ شراب لایا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے جانشینوں سے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں، اور اس نے لپٹی بھی چادر کے اندر ہے، کس میں لپٹی ہے؟ چادر کے اندر، اور اس نے دیکھا کہ سیدنا عمر سامنے، ڈر گیا، غلطی ہو گئی اس سے، ڈر گیا۔ حضرت عمر نے کہا چادر میں کیا ہے؟ کہا دودھ ہے۔ اس نے کیا کہا؟ دودھ ہے۔ حضرت عمر نے پھر کہا کہ چادر میں کیا ہے؟ اس نے کہا دودھ ہے۔ تیسری دفعہ کہا چادر میں کیا ہے؟ اس نے ڈر کر مولا سے کہا یا اللہ میری جان بچا، فرمایا چادر ہٹا، چادر ہٹا تو گرم دودھ تھا۔ حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا تیری اچھی نیت بچا گئی تجھے، تیری اچھی نیت تجھے بچا گئی۔ تو یہ ہیں مسلم معاشرے کے وہ محافظ جنہیں دنیا فاروق اعظم کہتی ہے۔ رابضی اور لعنت ہو تم پر کہ تم ایسے عمر کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو، ایسے عمر سے تم نے دشمنی کر دی کہ جو اسلام کا اور نظام کا فخر ہے، نظام کا فخر ہے۔ تو سنیو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں نظام دیا اور جو اس کے منتظمین تھے ان کی محبتوں سے بھی اللہ نے تمہارے دلوں کو بھر دیا۔ تو لہذا آپ بھاگنا نہیں، چوڑے چماروں کی طرح منہ نہیں کرنا، وہ تو ٹی وی پر یہ کہہ رہا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا اپنا مول جانے، آپ اپنا مول جانے، خیر وہ ہمارا موضوع یہاں نہیں ہوتا، میں اس طرف نہیں جاتا۔ توجہ رکھیے، جب حضور نے سوسائٹی بنائی، آپ سمجھ رہے میری بات، جب حضور نے سوسائٹی بنائی تو جو معاشرے کے لیے درد سر تھے وہی سب سے بڑے رحیم ثابت ہوئے۔ معاشرہ جن سے پریشان تھا، معاشرہ انہی سے زیادہ پرسکون ہوا۔ تو آخر حضور نے تبدیلی کے لیے کیا کیا، سمجھ رہے ہیں آپ، تبدیلی کے لیے؟ اب یہ بنیادی بات ہے، نقطہ اول ہے، اور صرف ان کے لیے نہیں، یہ چیز ہم نے بھی اپنے اندر لانی ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری زندگی درست ہوگی۔ صحابہ نے حضور کے سامنے ایک شاگرد کی طرح اپنے آپ کو بٹھایا، اور حضور کہتے تھے یہ پہلے، تو کہا حضور یہ پہلے، پھر پوچھتے کتنے دن عمل کیا، اتنے دن عمل کیا، کہ ترقی آ رہی کہاں آ رہی ہے، فرمایا اس کو اور دوام دو، اس کو اور دوام دو۔ جب پختہ ہو گیا اس میں، تو حضور نے فرمایا اب یہ خصلت بھی شروع کر دو، اب یہ خصلت بھی شروع کر دو، اب یہ خصلت بھی شروع کر دو۔ اب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے خدمت میں باقاعدہ صحابی آئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی خدمت میں ہم بیٹھتے ہیں، جب تربیت ہو رہی ہے نا، ان کی تربیت کے دوران اظہار ہو رہا ہے، فرمایا جب حضور آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، دنیا میں مافیہ سے نفرت ہو جاتی ہے، صرف دین کی فکر ہوتی ہے، لیکن باہر جاتے ہیں تو اہل و عیال میں شرف سے یہ باتیں پھیکی ہو جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر یہ چیز گھر میں بھی باقی رہے نا، تو میرے صحابی تو لحاف میں ہوگا، فرشتے تیرے سے مصافحہ کریں گے۔ لیکن ابھی پروسیس تھا تدریجی، وہ پہنچے اس جگہ پر، وہ اس پہنچے اس جگہ پر، لیکن نسخے کے ابتدائی کمال میں یہ نتیجہ تھا کہ حضور نے فرمایا اس کو جمع کر رکھ تو اپنی آنکھوں سے جبریل کو دیکھے گا، اس کو جمع کر رکھ تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا، اس لیے کہ تو یہاں سے دیکھنا چاہتا تھا، پگلے سر کی آنکھوں سے دیکھنا کوئی کمال ہے؟ ہمارے دامن میں آ، ہم تجھے دل کی آنکھوں سے دکھواتے ہیں۔ تو یہ حضور نے نظام برحمت فرمایا، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جہت ہے۔ تو اب آئیے میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، آخر حضور نے تبدیلی کے مہیا فرمائے، اور اسی پر ہم بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ ان تمام امراض کے لیے سب سے پہلے مرض کو حضور نے پکڑا۔ ایک طبیب کے پاس، ایک ڈاکٹر کے پاس اگر ایکسیڈنٹ شدہ شخص آئے خدا نہ کرے، تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ سب سے میجر مسئلہ کون سا جس سے اس کی جان بچ جائے، اس سے اس کی بولیے جان بچ جائے۔ اگر اس کے سر پر گولی لگی ہو اور وہ ناخون کٹ گیا تو اس کو درست کر رہا ہے، تو اس کے رشتے دار ڈاکٹر کا کام تمام کر دیں گے کہ جناب جو اس کی جان پہلے بچانی ہے تو ناخون پہلے بچا رہا ہے۔ تو لہذا ایک طبیب حاذق کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مریض اگر اس کے سامنے آئے، توجہ سنیے گا، یہ ہنسنے کا نہیں غور کرنے کا مقام ہے، صحیح ہے، یہ مثالیں برسبیل تنزل ہم لطیفے کے طور پر نہیں بتاتے، اس مسئلے کو ہلکا سے ہلکا، نرم سے نرم، واضح سے واضح کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہمیں خیرات لینی ہے اس کے لیے ہمارا دل پورا برتن بن جائے۔ کیونکہ جب تک ہمارا دل کشادہ نہیں ہوگا ہم خز نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو طوالت ہوتی ہے یہ ہوتی اس لیے ہے تاکہ برتن اور ظرف تیار ہو جائے. جب ظرف تیار ہو جائے وہ تو دینے کے لیے تیار ہے, یہاں برتن تیار نہیں ہے. جب برتن تیار ہو جائے تو خیرات خود ہی آتی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. تو لہذا وہاں سے عطا تو جاری ہے لیکن یہاں پر کوئی ہے نہیں لینے والا. تو ان باتوں کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ضمیر تیار ہو, ہماری طبیعتیں تیار ہو, ہم اپنے آپ کو ناقص ناکارہ تصور کریں اور رب کی رحمت کو کل تصور کریں, اپنے آپ کو محتاج جانیں اور رب کی رحمت کو غنی جانیں. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تب مانگنا بھی آئے گا اور لینا بھی آئے گا اور مل بھی جائے گا. لیکن ہمارے شولڈر ہی نہیں جھکتے, ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے مکمل ہیں. اس وجہ سے اب سنیے یہاں پر بات جو میں آپ کی خدمت میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آخر اس معاشرے میں مرض کیا تھا. توجہ میری طرف رکھیے گا, اور جو ادھر ادھر دیکھنے والے حضرات میں ان سے کہوں گا برائے کرم آپ ہمارے بزرگ آپ پیچھے جا کر بیٹھیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ آگے بیٹھیں تاکہ کیفیت کا سما بنا رہے اور اٹھنے کی ضرورت نہ ہو, اٹھنے سے پہلے سب کچھ مل جائے. تو ہمارے وہاں تو کیونکہ اب میں بھی تربیت یافتہ نہیں ہوں, آپ بھی تربیت یافتہ نہیں ہیں, ورنہ ہوا یہ کرتا تھا حضرات صوفیہ کرام ایسے پروگرام بیسمنٹ میں کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ جس نے اب سے پہلے 10 دن روزہ رکھ لیا تھا اور وہ تھوڑا ہلکا پھلکا ہو چکا تھا, شیطانیت اس سے کم ہو چکی تھی, اب اس کی حوث اور نظیر کچھ نہیں, اور اس نے بند بھی اس کو اس کی کمرے میں رکھا اور اس کے بعد جا کر اس بات کو پیش کیا تو باہر نکلے تو وہی تو قطب ربانی ہوتے تھے. تو تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو ایک جہت کی طرف لانا ہے. ابھی دو جہتیں, ابھی ہمارے ذہن میں پروگرام چل رہا ہوگا کہ اس کے بعد یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو اگر درجنوں پتے, اور جیسا مرشید کو کہا نا کہ مجھ پر بھی مہر لگا کر مجھے کئی صحیح ڈاک پر بھیج دیجئے, مرشید نے کہا کہ میں تو پتوں پر لفافوں پر مہر لگا کر ان کے گھر تک بھیج دیتا ہوں لیکن تجھ پر نہیں لگاؤں گا, اس لیے کہ تجھ پر پتے بہت لکھے ہیں. تو سارے پتے مٹا کر اپنے لفافے پر ایک ایڈریس لکھ کر لا تو پتا بھی مہر بھی لگا دوں گا, سرنامے بھی لکھ دوں گا, جہاں پہنچانا وہاں پہنچا بھی دوں گا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے لفافے پر ایڈریس بہت ہیں, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, اور مرشد کے آگے سے کھڑے ہیں کہ جناب مہر لگائیے میرے دل پر اور پہنچائیے مجھے. انہوں نے فرمایا کہ جس انویلپ اور جس خط کے اوپر چار پتے ہو وہ کبھی نشان پر نہیں پہنچتا, خط وہی منزل تک پہنچتا ہے اور اس ذات تک پہنچتا ہے جس لفافے کے اوپر ایک پتا لکھا ہوا ہو. لہذا جب اہل اللہ کی مجلس میں یا قرآن و سنت کے لیے میں اور آپ جمع ہو تو سارے پتے مٹا کر صرف اللہ کی بارگاہ سے طلب کے پتے کو لکھ کر آئیں تو دنیا تم یہ مل گیا تو دنیا جائے گی کہاں, یہ بنگلہ جائے گا کہاں, یہ پیسے جائیں گے کس کے لیے, یہ اللہ نے بنائے ہمارے لیے, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس پتے کی طرف ہم اپنی توجہ کو لے کر آئے. اب توجہ سنیے میرے دوستو, بالکل ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے اور یعنی ختم ہونے کے قریب ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ سید عالم نے ایسی کیا دوائی ان کے لیے تجویز کی مکہ کے معاشرے کے لیے اور عرب کے معاشرے کے لیے کہ اب تک وہ مرض ان کا متعدد تھا, بڑھ رہا تھا, علاج کر رہے تھے لیکن بڑھ رہا تھا, علاج کر رہے تھے لیکن بڑھ رہا تھا, اس اور دونوں طرف سے غلطی تھی. مرض تھا یہ تو یقینی بات تھی کہ مرض تھا, لیکن اس کی تشخیص کرنے والے طبیب نہیں تھے اور جن سے کروا رہے تھے وہ خود مرض میں تھے, ایک بات. اور وہ جو دوائی تجویز کر رہا تھا وہ مرض کو بڑھا رہا تھا, ختم نہیں کر رہا تھا. اور اب انسانیت کا بخت جاگا, اب طبیب بھی ایسا آیا جو مرضوں سے پاک تھا اور نسخہ بھی ایسا دیا جو مرض کو بڑھائے گا نہیں, بڑے ہوئے کو ختم کرے گا. اس لیے خدا نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اے مسلمانوں ہم نے کہتے تھے کہ ہم نے بڑا احسان کیا کہ تم میں ایسا محبوب بھیج دیا ہے جس کے نسخے بھی ٹھیک ہے اور جس کی تشخیص بھی درست ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ اس میں اپنے محبوب کو مبعوث کر دیا ہے. تو یہ احسان اس لیے جتایا گیا کہ اب تک ایسا ہوا نہیں تھا جو حضور نے کر کے دکھا دیا, اور اس سے بڑا انسانیت پر کوئی احسان تھا ہی نہیں کہ اس کے دائمی مرض کا علاج مل جائے اور کوئی اس کی بولی صحیح طور پر سمجھنے والا مل جائے. تو یہ دونوں جہتیں میرے آقا میں بدرجہ اعلیٰ موجود تھی, اس لیے خدا نے اس کا اعلان فرمایا اور لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ یہ مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلنے والے ہمارے حبیب کو دیکھ تو رہے ہو لیکن اس کے مرتبے کو جانتے ہو؟ اس کا مرتبہ یہ ہے کہ تمہیں کھانے کے لیے منہ دیا, تمہارے لیے جسم دیا، تمہیں آنکھیں دی، تمہارے گرد پورا نظام بنایا۔ اپنے وجود کو دیکھو تو حیران پریشان ہو جاؤ کتنے خوبصورت تم ہو، یہ نظام کتنا خوبصورت ہے۔ سب کچھ دے کر بھی ہم نے احسان نہیں جتلایا، لیکن یہ محبوب جو مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے نا، اس کو پہچانو، یہ وہ ہے تنہا، اس کو تمہیں دیا تو کہا بہت بڑا احسان کر دیا ہے، اس کو پہچانو۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ فرماتا پہچانو اسے، لقد من اللہ علی المؤمنین اس باس فیہم رسولا۔ تو اب بات ہے میرے دوستوں کہ وہ نسخہ حضور نے دیا کیا، اس نسخے کو دیکھنا ہے۔ صبح میں یہ کھاؤ تو رات میں یہ کھاؤ تو یہ، اس سے پرہیز، یہ وہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، نسخے بھی بتاتا ہوں میں آپ کے سامنے، لیکن اس نسخے کی تمیز کب پیدا ہوگی؟ جب یہ مثال آپ سمجھیں گے، ایکسیڈنٹ ہوا کسی کا خدا نہ کرے اور وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور زندگی موت کے درمیان ہے، وہ ڈاکٹر سب سے پہلے اس کی جان بچانے کی کوشش کرے گا، سب سے پہلے بولیے اس کے جان بچانے کی کوشش، اور ساری قوت ادھر لگائے گا کہ اس کی جان بچ جائے، حالانکہ اس کے مقابلے میں دوسرا زخم بہت گہرا ہے، لیکن اس کے گہرا ہونے کے باوجود وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ دوسرا عضو اس کا کٹ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی رہ سکتی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ چھوٹا سا سوراخ ہے، یا جناب یہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، یہ بظاہر بہت مختصر نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے اس کی زندگی چلی جائے گی۔ تو طبیب بڑے بڑے شغاف اور بڑے بڑے زخم کو نہیں دیکھے گا، بلکہ جو میجر مسئلہ اس کو دیکھے گا کہ آیا وہ دل کی جانب ہے یا سر کی جانب ہے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ٹانگوں کے اوپر ہے تو چلے گا کیسے، وہ یہ کہے گا کہ دل دھڑکے گا نہیں تو چلے گا کیسے، تو طبیب اس کو بچائے گا۔ اب حضور نے جب موت کے قریب جو معاشرہ تھا، جو تڑپ رہا تھا، موت کے قریب وہ معاشرہ ہے جو تڑپ رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ، کیا اس سے بڑا کوئی معاشرے کا جنازہ نکل سکتا ہے کہ اپنے گھر بچی پیدا ہو اور بڑی خوشی سے اس کو اٹھائے کپڑے سے اور لے جا کر اپنے ہاتھ سے قبر میں ڈالے، اور اس کا باپ اپنے بیٹے کو شاباشی دے، تو میرا بڑا نیک بچہ ہے کہ تو نے میری اپنی پوتی کو دفن کر دیا۔ اس سے بڑا معاشرے کا جنازہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی معاشرے کی کوئی، مجھے بتائیے کہ جناب مرض ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی موت کے قریب دہانے پر پہنچنے کی اور کوئی صورت و نظیر ہو سکتی ہے کہ دل کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور لوٹ کر بھی کبھی نہیں جاتے؟ آج بھی جبل کعبہ کے نیچے وہ جگہ موجود ہے جہاں پر بچیوں کو درگور تھا، تو باپ جا کر درگور کرتا ہے، خاندان کے سارے لوگ آ کر اس کو تعریف کرتے، واہ بہت اچھا تو نے کام کیا، تو ہمارا فخر ہے، تو نے یہ کام کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، صرف ایک مثال اختصار کے ساتھ، وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ اور برائیاں بھی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ معاشرے میں حیات کس قدر ختم ہو گئی، ذہنی حیات ختم ہو گئی ہے، صورت ختم ہو گئی ہے، معاشرہ بالکل بستر پر نہیں، مرنے کے قریب ہے، اور میرے آقا مبعوث ہو۔ طبیب پہنچ گیا، اے سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، میرے امام اسی فلسفے کو ذکر کرتا ہے، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، آہا عیسیٰ اگر، بولیے دوا کہ، اور ایک جو فرمایا کہ ہے جانے مسیحا ہمارا نبی، جو وہاں پر سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی میں ذکر کیا کہ جس کے پاؤں کا دھوون ہے آب حیات، جس کے پاؤں کا دھوون ہے، بولیے واہ واہ مصطفیٰ کریم، آپ کی تعلیم تو تعلیم، تعلیم کو اور چارج کرنے کے لیے آپ کے پاؤں کے پاؤں کا دھوون بھی پیا گیا، جس کے پاؤں کا دھوون ہے آب حیات۔ آب حیات اصل میں کوئی چیز نہیں ہے، ایک مشہور کر دیا گیا کہ ایک پانی ہے، اس کو اگر کوئی پی لے تو کبھی نہیں مرے گا، جس طرح کہ ایک ہما ایک پرندہ ہے یا اونقا ایک پرندہ ہے، کہتے کہ جناب وہ جس کے سر پر بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جائے گا، جس کے سر پر وہ بیٹھ جائے وہ بادشاہ، یہ ایک استعارہ ہے، یہ فلسفہ ہے، لیکن امام احمد رضا کہتے ہیں وہ تو فلسفہ ہے، یا حقیقی آب حیات ہے، کہ جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، ہے وہ جانے مسیحا، اور جس کے تلووں کا دھوون آب حیات، اور جن صحابہ نے ان کے تلووں کا دھوون پیا وہ آب حیات پا گئے، کہ بدر میں پڑے ہوئے قرآن کہتا بل احیاء، یہ زندہ ہے۔ تو فرمایا جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کہ حضرت عیسیٰ نے تو ایسا کر کے نہ دکھایا، فرمایا یہ تو میرے محبوب جو ہیں یہ عیسیٰ کی بھی جان ہے، اور مسیحا طبیب کو کہتے ہیں، فرمایا تو طبیبوں کی جان ہے۔ اب یہ پورا مکہ کا معاشرہ جو ہے میرے دوستو، یہ مرنے کے قریب ہے اور آخری ہچکیاں لے رہا ہے، آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ اس سے بڑی کیا برائی ہوگی، اس سے بڑا جنازہ کیا ہوگا؟ کفار جا رہے ہیں،
سفر میں آٹے کا بھگوان بنا لیا، بدھ بنا لیا، آٹے کا ذہنی پستی دیکھیں کیسا جنازہ، شعوری جنازہ، روحانی جنازہ تو آپ نے دیکھ لیا، روحانی جنازہ آپ نے دیکھ لیا کہ بچیوں کر رہے ہیں، کیونکہ بچے سے محبت اور روحانیت ہے نا، یہ ذہنیت کا شعبہ نہیں، یہ روحانیت اور دل کا شعبہ ہے نا، بولیے سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو روحانیت کا تو جنازہ گیا کہ بچیاں تو سب سے محبوب ہوتی ہیں، اور وہ آگے سے رو رہی ہے اور باپ بڑے ہنس کر بڑے فخر سے اس کو قبر میں اتار رہا ہے، وہ باپ اس کو گڑے میں رکھ کر اپنے ہاتھ سے اس کے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلا رہی ہے، اور باپ ایک ہاتھ سے کہ کہیں اٹھ کر کھڑی نہ ہو جائے یا اوپر نہ آ جائے، گڑا چھوٹا ہے، اتنی بھی زحمت نہیں کہ تھوڑا بڑا گڑے کا، اتنا ہی بس اتنا کر سکے تاکہ جلدی نپٹائے، ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر مٹی ڈال رہا ہے، اور مٹی ڈال ڈال کے اس کو بھر رہا ہے، اور اس کے منہ پر پہلے ڈال رہا ہے تاکہ یہ ہاتھ ہلانا ختم کرے تو میں اور جسم پر مٹی ڈالوں، اس سے بڑا روحانیت کا جنازہ ہو سکتا ہے؟ بولے نا، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب میرے دوستو سنیے، اور اس سے بڑا ذہنی جنازہ کیا ہو سکتا ہے کہ ذہنی فکر، سفر میں جا رہے ہیں، آٹے کا بدھ بنا لیا، آٹے کا بدھ بنایا کہ پوجیں گے راستے میں، راستے میں راشن ختم ہو گیا، راستے میں راشن ختم ہو گیا، اب ان کی ایک مشاورت بیٹی کریں کیا، انہوں نے کہا چلو بھگوان کا ایک ہاتھ کھا لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنا بڑا تو ہے، ایک ہاتھ کا اگر پیس نکال دیں تو اتنی روٹیاں بن جائیں گی کہ سب کھا سکتے ہیں، باقی جسم تو سلامت ہے۔ انہوں نے کہا جی بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذہنی مفلوجی دیکھیے آپ، ایک تو بت پرستی، یہ زوال ہے، یہ انتہائی انتہا ہے، اور اس پر شوق عبادت کا ایسا کہ 360 بت مان رہے ہیں، اور اس پر اس کی تصویر، اور اتنے سمجھتے نہیں کہ جس کو ہم ہتھوڑیوں اور چھینیوں سے خود تراش رہے ہیں وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج بھی ہندوستان میں جناب وہ ٹکوں اور ٹکوں پر اور ریڑیوں پر اور زمینوں پر بک رہا ہے، بلکہ زمین پر اس کا نقشہ بنا کر اس پر ناچتے اور پیسہ لیتے ہیں، تو اس سے بڑی انسان کی تذلیل، انسان کے ذہن کی تذلیل کیا ہوگی؟ اے مصطفیٰ تجھ پر کروڑوں سلام ہو کہ تم نے، محبوب آپ نے انسانیت کو صحیح وقار میں رحمت فرمایا کہ اے خدا کی بندگی عطا فرمائی، اے خدا کے حضور سجدہ عطا فرمایا کہ ایک سجدے نے ہزاروں سجدے سے بری کر دیا، ایک سجدے نے بولیے ہزاروں، اسی طرح جب آگے گئے پھر ایک ہاتھ، اس طرح آگے گئے تو ایک ٹانگ، پھر دوسری ٹانگ، پھر سر، پھر پورا سینہ، یہاں تک کہ جس کو عبادت کے لے کر گئے تو اسی کو چٹ کر گئے۔ تو یہ ذہنی مفلوجی تھی، ذہنی اور مادی مفلوجی ان کی کیا ہے، اس پر بھی ایک مثال سن لیجیے۔ عورت اگر حائضہ ہو جائے تو اس کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، عورت بکتی تھی، ماں کو بیچا جاتا تھا، باپ مر گیا، بیٹا ماں کا خود سودا کسی مرد کے ہاتھ کرے اور اس سے پیسے ہتھیا لے، سورہ نساء پڑھ کے دیکھیے، پیسے ہتھیا لے، تو مادی بھی جنازہ نکل گیا، ذہنی جنازہ نکل گیا، روحانی جنازہ نکل گیا، اب یہ آخری سانس لے رہی تھی کہ حضور آ گئے، حضور نے اس آخری سانس کی بھی آخری گھڑیا تھی جو پھڑ پھڑا تھی، اس میں حضور نے اپنا دم فرمایا تو پوری انسانیت دوبارہ کھڑی ہو گئی، پوری انسانیت بولیے دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس اعتبار سے ان کو کھڑا کیا، معاشرے کو کھڑا کیا، میں نظام عبادت سے ہٹ کر جس پر بات کر رہا ہوں، معاشرت پر بات کر رہا ہوں، اصل تو نظام عبادت ہے اس کا، معاشرت پر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام معاشرے کے جو بنیادی اور تاسیسی اصول جو بنائے تھے، توجہ سنیے گا، اس معاشرے کے تاسیسی اصول، یہ ہم اپنے گھر میں بھی اس کی امپلیمنٹ ہمارے گھر پہ بھی ہو سکتی ہے، کہ ان چیزوں کو ہم اپنے گھر میں بھی لے کر آئے، لیکن اسلام گھر سے لے جا کر پورے معاشرے میں پھیلاتا ہے، اسلام گھر سے اٹھا کر پورے معاشرے میں پھیلاتا ہے، انسان فرد کی ضرورت کو پورے افراد کی ضرورت بناتا ہے، اور پورے افراد کی ضرورت بنا کر اس کو ایک عام نظام دیتا ہے کہ تسبیح کا ایک دانہ بھی ٹوٹا تو ساری تسبیح ٹوٹ جائے گی، یہ نظام اسلام دیتا ہے، یہ نظام بولیے۔ تو اب سنیے کہ قیام معاشرہ، حضور نے یہ معاشرہ بنایا نا، جس کی میں پوری تفصیل بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، اس معاشرے کی تاسیسی اور بنیادی اصول جو حضور بنائے تھے، ان میں سے پہلا اصل جو تھا، اور پہلا ان تمام اصولوں میں اصول جو تھا، وہ اخوت کا تھا۔ حضور نے پہلا معائنہ کیا مکہ کے معاشرے کا کہ ان میں خرابی کیا ہے، کہ خرابی ہے کہ ان میں اتفاق نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ اتفاق نہیں ہے۔ اتفاق کس سے ہوگا؟ کہ اخوت سے ہوگا. تو پہلا حضور نے اصول رکھا اخوت, سب انسان برابر, اخوت. اللہ جس کو بڑا کہے گا وہ بڑا ہے, باقی سب برابر. تو اب آپ گھر کے اندر یہ لے کر آئے, باپ اگر اپنی اولاد کے لیے لے کر آئے میری ساری اولاد ایک جیسی, افترا ختم, افترا ختم. ٹھیک ہے, ایک بلڈنگ کے لوگ یہ اگر ایک گھر والا یہ سمجھنے لگے کہ میرا مفاد ان سب سے جڑا ہوا ہے تو چک چک ختم, معاملات ختم. ایک معاشرے کے اندر, ایک محلے میں ہم رہتے ہیں اور اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ میرا مفاد اور میری بقا, میں بچوں گا جب جب یہ گھر بچے گا, اور یہ گھر والا سوچے کہ میں بچوں گا جب جب وہ بچے گا, وہ سوچے کہ جناب میں بچوں گا جب جب وہ بچے گا, تو یہ پورا سوسائٹی کے اندر جو اتحاد کا نظام ہے یہ حضور سید عالم اخوت میں پیش کرتے ہیں. آج ہمارے وہاں اس کا جنازہ نکلنے کی وجہ سے آج ہم تعویذوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تعویذ جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن ہم اس سطح سے اٹھ کر اوپر آنا چاہتے ہیں. اصل تعویذ نظام کو فالو کرنا ہے. اصل تعویذ کیا ہے؟ اس نظام کو فالو کرنا ہے, اور اس نظام کے بعد کے یہ ضروریات ہیں. ہم نے اصل زندگی کا مقصد چھوڑ کر چلے, تعویذ جائز ہے. جو لوگ اس کو بدعت و ناجائز کہتے ہیں وہ خود خرافات میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نام اور کریمات اور قرآن کی آیات کے اندر شفا موجود ہے. لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اصل مقصد ہے, جس سطح پر ہم نے جانا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے امراض اور ہماری پریشانیوں کا علاج اور تعویذ اصل میں یہ اخوت ہے. اور جب تک یہ اخوت تھی ہمارے کراچی میں سکون تھا, پاکستان میں سکون تھا. آج یقیناً موبائل نے اخوت کا جذبہ ختم کر دیا ہے, ایس ایم ایس اور میسیجز نے وہ جذبہ ختم کر دیا ہے. خیر ہمارے عمر میں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, قبلہ ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر بزرگ بیٹھے ہیں, وہ زیادہ جانتے ہیں. مجھے 80 کی دہائی یاد ہے, اس دور میں ہم نے اپنے گھر میں دیکھا, جب ہمارے گھر میں کھانا بنتا تھا تو آدھا ہم اپنے گھر میں رہتے تھے اور آدھا ہماری والدہ یہ کہتی تھی کہ یہ فلاں گھر میں دے کر آؤ, فلاں گھر میں دے کر آؤ, فلاں گھر میں دے کر. یہ یقیناً آپ کے گھروں میں بھی ہوتا تھا. تو یہ وہ اخوت, اور یہ ہوتا تھا ایک گھر میں اگر کوئی ہے تو باہر کا رشتے دار بعد میں پہنچ رہا ہے, پڑوسی پہلے پہنچ رہا ہے. آج نحوست یہ کہ آپ ڈیفنس میں جائیے کتے بھی نہیں بھونکتے وہاں پر, ہو کا عالم ہے. میں کسی سوسائٹی کی برائی نہیں کر رہا, یہ نظام ہم نے بنایا ہے, یہ نظام وہاں نہیں, پورا ہمارا. آج ہمارے گھروں کا یہ حال ہے. آج ہم گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں, پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں, پڑوس میں کوئی مریض ہے ہمیں کوئی خبر نہیں. اس لیے کہ خود غرضی ہمارے اندر اتنی آ گئی, ہم نے کہا بس یہ 1500 اسکوائر فٹ, یہ 1000 اسکوائر فٹ, یا 800 اسکوائر فٹ کا یہ جو مکان ہے, بس یہ ہماری کائنات ہے, یہی ہمارا دین ہے, اسی کا جواب ہم نے اللہ کو دینا ہے. دوسرا کیا کر رہا ہے؟ نہیں دے رہا, بلکہ اور اسی میں ہم فخر سمجھتے ہیں. اور رب کہتا ہے تیرے سجدے جب تک قبول نہیں کروں گا, جب تک اپنے آپ کو اڑا کر پورے معاشرے کے ساتھ جوڑے گا نہیں, معاشرے کے ساتھ جوڑے گا نہیں. تو کیا ہم تیار ہیں پڑوسیوں کو تیار حقوق کے لیے؟ کہ ہم دیکھیے اس ظلمت کے معاشرے میں آج اس نور کو میں نے اور آپ نے روشن کرنا ہے. ہم نے وہ ماحول دوبارہ لے کر آنا اخوت کا. کیا ہم اپنے سے بڑی عمر والے کا احترام کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوس میں کھانا یا دیگر چیزیں بھیج کر, یا اور وہ چیزیں جو اخوت کے جذبے کو جگاتی ہے, جو یگانت کو جگاتی ہے, جو رشتہ قلب کو جوڑتی ہے, جو رابطے کو مربوط کرتی ہے, کیا اس فکر کے لیے ہم کوششیں کریں گے آج سے؟ اور سڑک پر کھڑا ہوا ایسا شخص جسے ہمیں آج حالات ایسے, اللہ محفوظ فرمائے اور ہمارے اس حال پر رحم فرمائے. ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہماری گاڑی ہے اور ایک بوڑھا شخص اگر انتظار کر رہا ہے کسی کا, اور اگر ہم اسے اٹھا کر کہیں تک لے جا سکتے ہیں تو ہم ضرور لے جائیں گے, حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے, معاملات کو, تاکہ یہ اخوت کا جذبہ جو ہم سن رہے ہیں یہ ہمارے اندر ہو. اور خدا کی قسم اس کے بعد نماز میں سجدہ کیجئے گا اور لذت بتائیے گا آئی کیسی. جب انسانیت کا سوچ کر عبادت کریں گے تو پھر بتائیے گا کہ جناب لذت آئی کیسی. ایک غریب مسجد تک جا رہا ہے, ہم نے تیزی سے گاڑی گھما کر ہم مسجد تک تیرے گئے, وہ خوش عبادت تو ہم نے کر لی, لیکن اگر اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے جاتے تو وہ خالی نہ رہتا, رحمت کے فرشتے ہمارے دل پر اترتے رہتے. تو لہذا مسلم سوسائٹی اور معاشرے کی جو بنیاد میرے آقا نے دی ہے وہ سب سے پہلی کیا ہے؟ بولیے وہ کیا ہے؟ اخوت ہے. اور اخوت کے بارے میں قرآن مجید نے ایک بڑی پیاری بات یہاں پر ذکر کی ہے, اور عالمگیری پورا نظام. اور اخوت کے حوالے سے ایک بات میں عرض کروں آپ کے سامنے, اخوت کا جو ہے نا وہ ایک معنی یہ بنتا ہے جو ہم عام طور پر لیتے ہیں, اس کا معنی بھائی ہونا. کیا ہونا؟ بھائی ہونا. عام طور پر ہم یہ لفظ جو ہے
آج کل تو بدماشوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہ وضع جو ہے وہ بھائی کے لیے، کس کے لیے جی؟ اخوت، بھائی کے لیے. عام طور پر شریفوں کے وہاں، میں پھر عرض کروں، شریفوں کے وہاں، تاکہ استثناء ہو جائے، شریفوں کے وہاں یہ لفظ جو ہے، اور لفظ مشترک ہو جاتا ہے اور ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اخوت کا معنی بھائی ہونا، اور عام طور پر یہ ہمارے خاندانی لوگوں پر بولا جاتا ہے. یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی. نہیں آپ کے بھائی تو چار تھے. نہیں میرے خالہ کا بیٹا ہے، یہ بھی میرے بھائی. ارے آپ تو چار بھائی تھے. نہیں یہ میری پھوپھی کا بیٹا ہے. تو عموماً یہ لفظ ہمارے وہاں بھائی کا خاندانوں میں چلتا ہے، تو لہٰذا اس کی لحاظ داری بھی رکھی جاتی ہے. کہیں جاتے ہیں جی میرے بھائی ہیں، تعارف کرایا جاتا ہے. اسلام اس فردی جذبے کو اٹھا کر معاشرے میں لانا چاہتا ہے. سمجھ رہے آپ اپنے بھائی کا، میں اپنے بھائی کا کتنا سوچوں گا؟ کیونکہ ہم نے اس لفظ کو جب اپنے معاشرے تک رکھا تو اس کی ہمدرد، اس لفظ کو جب ہم نے اپنے خاندان اور گھر تک رکھا تو اس کی محبت اور اس کی عنایات اور اس کی شفقت بھی وہیں تک رہی. اسلام کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، بھائی کے لفظ میں جذبات ہیں، بھائی کے لفظ میں شفقت پنہا ہے، اس کو خاندان تک محدود نہ کرو، اسے ہر انسان تک پھیلاؤ تاکہ وہ جذبات بھی پھیلیں، تاکہ وہ جذبات بھی پھیلیں، وہ رنگ بھی پھیلے، وہ معاملہ بھی پھیلے. اور پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اب اخوت کا پہلا مقدمہ قرآن پیش کرتا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک جان سے بنایا، پھر اس میں اللہ نے جوڑے بنائے. ایک جان سے بنایا، پھر اللہ نے بولیے جوڑے بنائے، پھر دونوں سے بڑی تعداد میں اولادوں کا سلسلے کو اللہ نے آگے بنایا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ توجہ سنیے، یہ مقدمہ، یہ ساری گفتگو کا نچوڑ ہے جو قرآن کا پیغام میں نے ہے اور آپ نے یہاں سے لے کر اٹھنا ہے. اب یہ سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے، سورہ نساء شروع یہیں سے ہو رہی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا گیا اور پھر اس کا، پھر تم میں جوڑے بنائے گئے، ان جوڑوں سے پھر تمہاری نسلوں کو آگے چلایا گیا. ٹھیک ہے، اب آئیے سورہ حجرات کی طرف. سورہ حجرات میں اللہ نے بیان فرمایا، یا اخوت کی بات کی جا رہی ہے، فرمایا یہ نہیں کہ تم کسی اور سے پیدا اور یہ کسی اور سے پیدا، فرمایا تمہیں ہم نے ایک جان سے پیدا کیا. اب دیکھیں اخوت کے جذبات. نہیں شاہ صاحب میں اس کو کیوں مانوں، یہ تو میرے چچا کا بیٹا ہے اور میرا چچا جو ہے وہ میرے باپ کا بھائی ہے. اللہ فرماتا ہے تم سب کو ہم نے ایک ہی جان سے بنایا. یہ جذبے جو تو ادھر لا رہا ہے نا، تو ہم تمہیں کہتے ہیں ہم نے تم سب کو ایک جان سے بنایا ہے اور پھر ہم نے تم میں جوڑے کیے ہیں، جوڑے کر کے پھر ان جوڑوں سے ہم نے تمہاری نسل کو آگے چلایا ہے. سورہ حجرات میں یہ بات دوبارہ دہرائی گئی اور فرمایا یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی. اے ایمان، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا. اب دیکھیں اس طرف جو فکر دور ہو رہی تھی اس کو سمیٹ کے ایک طرف لایا. کیوں بیگانگی بھائی، کیسے بیگانگی؟ کہ یہ میرے باپ کا رشتہ دار تو نہیں؟ کہا رشتہ دار ہے تیرے باپ کا. یہ کہنے کہ یہ کوئی میری ماں کا رشتہ دار ہے؟ ہم نے کہا جی ماں کا بھی رشتہ دار ہے. اگر ہمدردیاں باپ اور ماں کے رشتوں پر ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہاں ان خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ہر انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا. فرمایا وجعلناکم شعوبا، پھر ہم نے تمہارے اندر بستیاں، قصبے بنائے، قبیلے بنائے، وقبائل، قبائل بنائے. تو یہ قصبے، یہ قبائل، اللہ فرماتا ہے یہ مختلف قومیں، یہ شعوب، یہ قومیں جو ہم نے بنائی، یہ قبائل جو بنائی، اس لیے نہیں کہ تم کہو یہ فلانی برادری کا ہے، یہ فلانی زبان بولتا ہے، میں فلانی زبان بولتا ہوں، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے. اللہ نے فرمایا یقیناً یہ قبیلے ہم نے بنائے ہیں، کسی کو سندھی کیا، کسی کو پنجابی کیا، کسی کو پٹھان کیا، کسی کو یہ کیا، کسی کو وہ کیا، یہ قبیلے ہم نے بنائے ہیں. لیکن اس لیے نہیں بنائے کہ تم اس پر تحریکیں اور جماعتیں بناؤ، فرمایا اس لیے بنائے ہیں کہ لتعرفوا، تاکہ تمہارا اس میں ایک دوسرے سے پہچان ہو سکے، تعارف ہو سکے، پہچان ہو سکے. اور فرمایا سنو، اس میں تنظیمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہم نے سب ایک مرد اور ایک عورت سے سب کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں ہم نے قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یہ پنجاب، یہ سندھ، یہ بلوچستان، یہ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں بنایا. فرما اس لیے بنایا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اچھا تم لڑ اس لیے رہے ہو نا کہ سندھ کہتا میں افضل ہوں، پنجاب کہتا میں افضل ہوں. اللہ فرماتا ایسا نہیں، افضلیت کا معیار ہم نے اپنے دستے قدرت میں رکھا ہے، تم پر نہیں رکھا. تمہیں پیدا کر دیا، تمہیں بانٹا، بانٹا اس لیے تھا کہ تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پہچانو، لیکن بانٹنے کا مقصد یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے پر ابتری اور برتری دکھاؤ، یہ گھٹیا ہے یہ آلہ ہے. فرمان نہیں نہیں، بانٹا اس لیے نہیں تھا. اب دیکھیں وہ مرض کے لیے دوائی غلط لے رہا ہے، اب اس کو صحیح بتایا جا رہا ہے. نہ بانٹا اس لیے نہیں تھا کہ سبیت چلے، بانٹا یہ نہیں تھا کہ یہ اردو بولتا ہے، یہ پنجابی بولتا ہے، یہ پشتو بولتا ہے. فرمان نہ نہ، بانٹا اس لیے تھا کہ پہچانے جا سکو بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے. فرمایا یہ ہمارے دست قدرت میں ہے. سننا چاہتے ہو بڑا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے، چاہے وہ سندھی ہو یا پنجابی ہو یا بلوچی ہو، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسی کو عزت عطا فرمائے. جو اللہ کے نظام کو جیسے فالو کرے گا اور جتنا اس میں خالص ہوگا وہ بڑھے گا. نہ کوئی اردو بولنے والا پنجابی بولنے والے پر بڑھ سکتا ہے، نہ پنجابی بولنے والا اردو بولنے والے پر بڑھ سکتا ہے. یہ تو پہچان ہے، بڑھے گا وہ جو اللہ کے نظام کو جتنا فالو کرے گا. ایسی اخوت کوئی مذہب نہیں پیش کرتا، ایسی اخوت بولیے کوئی مذہب نہیں پیش کرتا. اور قرآن مجید نے اسی چیز کو ذکر کیا. اور پہلی آیت پر ایک جملہ عرض کر کے اب ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. اب میں آپ کی خدمت عرض کروں جو پہلی آیت سورہ نساء کی میں نے پڑھی نا آپ کے سامنے، کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ فرماتا ہے ایمان والو ہم نے تمہیں، یا ایھا الناس اے لوگو ہم نے تمہیں، تم اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے تقوی اختیار کرو، ڈرو، اور ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور ہم نے پھر تم میں جوڑے بنائے. اس میں اخوت کا سب سے بڑا جذبہ ہے. بھائی تم ان سے پیار اس کا خیال کیوں نہیں کیا؟ تو نے دو لوگ کھڑے ہوئے تھے، تیری گاڑی میں جگہ تھی، تو نے اس کو بٹھایا، اس بوڑھے بابا کو کیوں نہیں بٹھایا، اس نوجوان کو کیوں نہیں بٹھایا؟ نہیں یہ میرے چچا کا بیٹا تھا میں نے اس لیے بٹھایا، یہ میرے خالہ کا بیٹا تھا اس لیے میں بٹھایا، اس کو کیوں نہیں بٹھایا؟ کہ اس کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، اس کے ساتھ میری رشتہ داری نہیں تھی. تو ایک رشتہ داری کا یہ عمومی مقصد بیان کیا، ایک خصوصی تو اسلام ہے. خصوصی مقصد کیا ہے بولیے؟ اسلام. اللہ فرماتا تیری رشتہ داری اس سے بھی ہے. کہ کیسے؟ کہ دو جہتوں سے. کیسے؟ دو جہتوں سے، کہ تجھے بھی اسی رب نے پیدا کیا، اس کو بھی اسی رب نے پیدا کیا. ایک، اب ذہن قریب آئے 50% قریب آ گئے کہ ہاں پھر تو ٹھیک ہے، کہ میں بھائی کوئی اعلیٰ پارسا تو نہیں ہو گیا، جو رب اس کو پیدا کر رہا ہے اسی رب نے مجھے پیدا کیا، یہ تھوڑی کہ میں کوئی پارسا ہو گیا اس سے. اب ذہن قریب آیا اور مکمل قریب کرنے کے لیے کہہ دیا رب کریم نے، اس کا بھی باپ ایک ہے، تیرا بھی باپ ایک ہے. تو اسلام نے یہ وحدت کی بات کی، اور وقت میرا مکمل ہو گیا، ورنہ اس چند اور آیات میں پڑھتا آپ کے سامنے، اور احادیث آپ کے سامنے میں پڑھ کر بار بار پیش کرتا، مزید آیات پڑھتا، لیکن خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ نبی پاک نے جو مصطفی معاشرے کے بنیادی اساسی اصولوں کو جو مرتب کیا، اس میں سب سے پہلے تسبیح کے دھاگے کو مرتب کیا، پھر اس میں ایک ایک دانے کو جمع کیا، جب دھاگا تیار ہوا، تاکہ جہتی کے لیے جب مزاج تیار ہوئے، وہ مزاج کیا تھے؟ اخوت کے تھے. کس کے تھے؟ اب آپ دیکھیے اخوت پر جس نے کام کیا وہ اعلیٰ ہو گیا. اخوت پر جس نے کام کیا والا ہوا، نبی پاک پر دنیا نثار اس لیے ہوئی کہ آپ نے اخوت کا پیغام دیا. ملا ظاہر کے مقابلے میں اولیاء کے مزار پر ہجوم اس لیے ہوتا ہے کہ اخوت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اخوت، اور اس کا منظر ظاہر ہوتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخوت کے نظام کو پیش کیا، اور اس اجنبیت، رشتوں کی اجنبیت کو ختم کیا، اور فرمایا کیسی اجنبیت؟ تم دونوں کا باپ بھی ایک ہے اور تم دونوں کا خالق بھی ایک ہے. اور یہ قبیلے تمہیں جھگڑے کے لیے نہیں بنائے ہم نے، یہ تمہاری پہچان کے لیے بنائے. جھگڑا اس لیے کرتے ہو نا کہ میں اعلیٰ ہوں اور یہ نچلا ہے. فرمایا یہ برہمنوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام ہے. یہ ہندوؤں میں اچھوت پناہ ہوتا ہے، اچھوت قومیں ہوتی ہے، یہاں پر یہ نہیں. یہ تو عمومی بات سارے انسانوں کے لیے کی گئی ہے، پھر اس میں خصوصی لہر مسلمانوں کے لیے آئی ہے. تو یہ اخوت کے جذبات ہیں، یہ اخوت کے بولیے. لہذا ہمیں ہر انسان کے لیے دل میں محبت رکھنی ہے. بولیے دل میں محبت رکھنی ہے ہر انسان کے لیے، ہر زیرو کے لیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کے اندر ہے، کہ ایک عورت، میں نے پڑھی بھی روایت آپ کے سامنے، ایک فاحشہ بدکارہ عورت گزر رہی تھی، بہت بڑی گناہگار بدکارہ تھی، گزر رہی ہے، گزرتے وقت اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے بلک رہا ہے، اس سے دیکھا نہ گیا، اس کے بھی بچے ہوں گے نا، اس کے اندر اخوت کا جذبہ جاگا. اخوت کا جذبہ با ایمانا کہ جناب ایک جاندار کے ساتھ بھلائی، ایک بولیے تر جگر کے ساتھ بھلائی. یقیناً اس نے شاید اپنے بچوں کے بارے میں سوچا ہوگا، کیونکہ میرا بچہ اس جگہ پر ہوتا اور وہ بلک رہا ہوتا، اس کی نظر
کتے پر نہیں، اس کے اس کیفیت پر تھی، اس بولیے کیفیت پر تھی. تو یقیناً اس نے اپنی ذات پر بھی قیاس کیا ہوگا کہ کبھی میں ایک زیرو اور ترجیگر ہونے کی حیثیت سے میں اگر ایسی تڑپ رہی ہوتی تو میری کیفیت کیا ہوتی. تو یہ جذبہ جب اس کے دل کے اندر جاگا تو اس نے خود غرضی کی بجائے کہ راہ لوں، میں میرا گلا تو تر ہے نا، مجھے تو پیاس نہیں ہے نا، اس نے خود غرضی کی بجائے اپنی راہ نہ لی بلکہ فراغی کا مظاہرہ کرتے وقت بدکارہ تھی، فاحشہ تھی، اس نے مظاہرہ کیا انسان کے لیے نہیں کتے کے لیے، کس کے لیے؟ کتے کے لیے. اور کسی طریقے سے موزہ جو اس کا جرابے تھے خف جو تھا اس کو کنویں میں ڈالا اور وہاں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا، کتا صحیح ہو گیا، رب نے اسے بخش دیا. اب صحابہ کا سوال سنیں آپ، کہا حضور رب نے اس کو بخش دیا؟ کیونکہ صحابہ تو بخشش کے بڑے خوگر تھے نا، کیونکہ ایمان تھا نا کہ رب بخش دے، اللہ معاف کر دے. تو جہاں وہ معافی اور درگزر کی باتیں اور معافی کی بات کو سنتا تو فوراً حضور سے پوچھتے، حضور یہ کیسے اس کو معافی ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ تو وہ خوف خدا میں اتنے مضبوط تھے اور امید میں بھی اتنے سرشار تھے، فوراً کہا حضور فاحشہ عورت بخش دی گئی، کتے کو پانی پلا کر، کتے کو پانی پلایا دیا. تو حضور ان کے جذبات کو سمجھتے تھے، سرکار نے فرمایا ہاں ہاں کتے کو پانی پلا کر بخشی گئی، کتے کے ساتھ نیکی کی تو بخشی گئی، کتے کو پانی پلایا تو بخشی گئی. کہا حضور، اب وہ صحابہ اس میں تقابل کر رہے ہیں کہ کتے کو پانی پلانے میں بخشش کیسے، کتے کو پانی پلانے میں بخشش کیسے؟ تو میرا آقا نے جواب دیا برسبیل تنزل، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو بخشش صرف انسان کو پانی پلانے سے؟ فرمایا ہر ترجیگر کے ساتھ صدقہ ہے، ہر شرط ہر، اور یہ حضور کے جملے ہیں، ہر ترجیگر کے ساتھ بھلائی کرو گے صدقہ ہے. فرمایا کہ تم نے یہ عبادت کو محدود، اب نظام حضور دے رہے ہیں نظام، یہ تم نے عبادت کا نظام کتنا محدود کر دیا کہ انسان انسان کے ساتھ دے گا تو ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، نظام بہت بڑا ہے، ہر ترجیگر کے ساتھ بھلائی کرو گے تو یہ صدقہ ہے اور رب بخشے گا، رب جو ہے وہ بخشے گا. لہذا آخر میں حدیث سنیے، حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پوچھا، کہا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، قالوا بلا یا رسول اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں خبر دوں ایک درجے کی جس کا درجہ روزے سے بھی بڑا ہے؟ بولی سبحان اللہ. لیکن جو باتیں کی ہے میں اس پر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں میں اس پر عمل کروں گا، آپ بھی اٹھا کر گئے عمل کریں گے، اور آج کراچی کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، آج کراچی کو اس کی. اردو بولنے والا بھی ہمارا بھائی، پنجابی بولنے والا ہمارا بھائی، بلوچی بولنے والا ہمارا بھائی، سندھی بولنے والا ہمارا بھائی، اسلام یہ اخوت کا جذبہ پیش کرتا ہے، یہ جذبہ نہیں جاگے گا اور پنجابی بولنے والا دوسروں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اردو بولنے والا دوسروں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، پشتو بولنے والا اس کو ختم کرے گا، تو سمجھ لیجئے بچے گا یہ خود بھی نہیں، بچے گا یہ خود بھی نہیں، ایک ایک دیوار گرتی رہے گی، تیزی سے وہ سیلاب آگے آئے گا. کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ تم اگر کسی کا خیال نہیں کرو گے تو قدرت بھی تمہارا خیال نہیں کرے گی. اس نے کتے کا خیال کیا تو قدرت نے اس کا خیال کر دیا، دیکھیے اس نے کتے کا خیال کیا قدرت نے اس کا خیال کیا. تو لہذا یہ نظام یہ اللہ نے بنا. آپ اپنا گھر کبھی بنائیں اور کوئی آ کر اس کے دروازے کو توڑ دیا پسند کریں گے؟ رب فرماتا ہے کائنات میں نے بنائی ہے، کون ہے جس کو برباد کر رہا ہے؟ پہلے تو بد مذہبوں پر رگڑا لگایا، قل من حرم زینت اللہ، سورہ آراف میں فرمایا کون ہے جو اللہ کی چیزوں کو حرام کر رہا ہے؟ کون آ گیا جو اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کر رہا ہے؟ لوگوں کو کہہ رہا گیارہ بھی حرام، یہ حرام وہ حرام. اللہ فرماتا رزق حلال ہم نے پیدا کیا، کون شانہ آ گیا حرام کرنے کے لیے؟ تو اللہ نہیں کرتا، اللہ اس کو پسند، اس لیے کہ یہ کائنات رب نے بنائی اپنے محبوب کے لیے، اور اس کائنات کا جو لحاظ رکھتا ہے خدا کی قدرت اس کا لحاظ رکھتی ہے. اب دیکھو کیا تھا نا، اس کائنات کے اندر ہی تھا نا، اس عورت نے اس کا لحاظ رکھا، رب خوش ہوا بخش دیا گیا. کہ جناب کائنات کے کسی بھی حصے کا، یہاں تک کہ اگر وہ کتا بھی ہو تو اس کا لحاظ رکھا تو کائنات میں فساد کی جو بھی چیز ہوگی، فساد کے لیے ضروری نہیں کوئی نمازیں چھوڑ رہا ہو، فساد کے لیے ضروری نہیں کوئی کسی کے گلے کاٹ رہا ہو، یہ تو انتہائی درجے کی لعنت ہے، خدا ان جہنمیوں سے اس ملک کو بچائے. لیکن فساد وہ جو متعدی ہو، ایک فساد وہ ہے کہ بندہ خود خودکشی کر لیتا ہے، یہ فساد ہے. لیکن اس کی ذات تک تھا تو اس کے جنازے کی اجازت دے دی گئی. لیکن یہ آج کل جو موبائلیں لوٹتے ہیں نا اور مارے جاتے ہیں تو اس کا شرعی فتویٰ ہے کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. ان کا جنازہ, یہ میں کوئی جذبات میں نہیں کہہ رہا, یہ سارے فقہا کا اجماع ہے اس پر, ڈکیت کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, ڈاکو کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. اور یہاں تک کہ جو علاقے میں اسلحہ لے کر پھرے اور لوگوں کو ڈرائے ہراساں کریں اور کوئی آ کر اس کو کام کر جائے تو یہ نہیں کہ مسجد کے امام صاحب اور بار بینر لگ رہا شہید ہے. ہم نے کہا تمہارے 5 روپے کے بینر سے وہ شہید نہیں ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, اللہ کو پتا ہے کون شہید ہے. تمہاری تنظیم کا تو شہید تھا جب تک وہ بتا لے رہا تھا, جب تک کچھ نہیں تھا. تو لہذا جو بھی فساد فی الارض کا باعث بنے گا اور اس میں مارا جائے گا, شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر گڑے میں دبا دیا جائے گا, جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. اس لیے کہ ہر وہ ذات جو دوسرے کے لیے ضرر کا باعث بنے یہ رب کو پسند, اس لیے حضور نے فرمایا. اور اس حدیث کو اب اس جذبے میں سنیں, فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں ایک درجہ جو روزے سے بھی اعلیٰ ہے اور ایک درجہ جو نماز سے بھی اعلیٰ ہے اور ایک درجہ جو صدقے سے بھی اعلیٰ ہے. صحابہ جھوم اٹھے جیسے اس بات پر, حضور وہ کون سا درجہ ہے بتائیے ہم کریں, تم اللہ کے محبوب ہو جائیں. کہنے لگے قالو بلا یا رسول اللہ, حضور ضرور بتائیے کون سا درجہ ہے. سرکار نے فرمایا جب دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا اور دو آدمیوں میں فساد کرا دینا, ایمان کو دو آدمیوں کو صلح کرا دینا, یہ درجہ نماز روزہ سے بھی اعلیٰ ہے, اور دو آدمیوں میں پھٹا لڑائی کروا دینا, یہ ایسے ہے جیسے ایمان کو اس نے موڑ دیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کے اندر اخوت کی بنیادی باتیں کس اعتبار سے ہیں. اس کو لے کر چلیں تو زندگی ختم ہو سکتی ہے, یہ موضوع نہیں ختم ہو سکتا کہ صحابہ اکرام نے جو اپنی اور اس کی بہترین آئیڈیل شخصیت حضرات صحابہ ہے جنہوں نے باقاعدہ اس پورے نظام کو اپنے پر نافذ کیا. پورے نظام کو بولیے ہائے ہائے قربان جاؤں. حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی پیاری بات کر, وہ کہتا جب بور ہونے لگو نا تو حضرت عمر کا ذکر کرو. ہائے 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 حضرت عمر کو یاد کرتے ہیں تو موت سے بھی پیار ہو جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر کو آپ دیکھیے, اور یہاں پر یہ اس بات کو اسلام ذکر کرتا ہے, اتنا وسیع پیمانے پر اخوت کا پیغام کسی نظام نے نہیں دیا جو نظام مصطفیٰ دیتا ہے. اور صحابہ نے اپنی ذات پر اس کو لگایا, ذات پر اس کو نافذ کیا اور اس کے عملی مظاہرے کیے. سیدنا فاروق اعظم ایک دفعہ شام کے وقت بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا کہ جناب ایک آدمی دروازہ ٹھوک کر بھیک مانگ رہا ہے. اب اخوت کا نظام آپ دیکھیے, اخوت کا نظام دو طریقے سے, ایک ہم رعایا ہیں ہمارے اعتبار سے تو ایک ریاست کے اہتمام سے, ٹھیک ہے. ایک ایک فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, رائی کے برابر بھی اگر نیکی کرو گے تو دیکھو گے, رائی کے برابر بھی اگر ظلم کرو گے تو دیکھو گے. اور فردن جو جتنا بڑا ہوگا اس کی کاندھے پر اتنی ذمہ داری ہے. تنظیم منظیم ایک طرف رکھیں, میں ایک مسلمان بن کے بات کر رہا ہوں, سمجھ رہے میری بات, سمجھ رہے. اور مسلمان سب سے پہلے مصطفیٰ کی تنظیم میں ہوتا ہے, حضور کی تنظیم میں ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی میں اپنے آپ کو اس سے بری کر رہا ہوں, اس نظام کے ہم بھی ہیں, ہم پر بھی ذمہ داری ہے. یہ چیخو پخار صرف تقریر کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بہترین مقصد ہم نے سمجھ لیا اور اتنے محبوب آقا نے ہمیں سمجھا دیا, پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس سے بڑی مصطفیٰ کی دل آزاری کیا ہوگی. تو استغفر اللہ. تو لہٰذا ہمیں یہ کرنا ہے. ایک بات تو دیکھیے, یہاں پر آفاقی نظام اسلام دیتا ہے, آفاقی نظام کہ دو مسلمان میں صلح کرا دو, یہ نمازوں سے زیادہ افضل ہے. یعنی فرض پڑھنے کے ساتھ اس کو مقبول کرنے کے لیے ہے, ٹھیک ہے. کہنے جی میں نے نماز پڑھ لی نا, اب میں کیا کروں. اگر بازو میں طاقت تھی تو نماز تو نے پڑھی. تو یہ بازو میں طاقت جو ہے نا, یہ اس لیے خدا نے دی ہے کہ یہ اللہ اس کا مالک ہے, تو اس کو خرچ کر اس کے مصارف پر. یہ نظام اخوت کا ایسا دیا کہ صرف فاروق اعظم کا دور خلافت شام کے وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے اور کسی کے دروازے کو ٹھوک رہا ہے, اندر سے نکلا کوئی نہیں. امام ابو یوسف کتاب الخراج میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ جب بار بار اس نے دروازہ ٹھوکا تو حضرت عمر کے پاس گئے, اس کا ہاتھ پکڑا تو چہرے سے اس کو دیکھا تو وہ یہودی تھا. آپ نے فرمایا ہاں تم اہل کتاب میں سے ہو, کہ ہاں. کہ کون ہو, مسرانی ہو, کہ نہیں یہودی ہوں. تو کہ ادھر کیا کر رہے ہو, کیوں بھیک مانگ رہے ہو, میری حکومت اور بھیک مانگ رہے ہو, کیوں بھیک مانگ رہے ہو. اس نے کہا جی ایک تو آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں جزیہ, کیونکہ ہم آپ کی رعایا ہیں, تو رعایا ہے تو جزیہ دینا پڑتا ہے. ایک اس کے لیے پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے میں کمزور ہوں. اور میں غریب ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں کچھ بھیک مانگتا ہوں تو کچھ جزیہ کے لیے نکال دیتا ہوں، کچھ جزیہ کے لیے نکال دیتا ہوں اور کچھ بچوں کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیت المال لے آئے، اور بیت المال کے امیر کو آپ نے بلا کر جملے کیا کہے؟ یہ نہیں کہے کہ یہودیوں کو چتر لگا، اس کو بھگاؤ، یہ کرو۔ فرمایا یہ یہودی جب تک زندہ تھا تو ہم اس سے کام، یہ جب تک جوان تھا تو ہم اس سے کام لیتے تھے، اب یہ عمر کی حکومت میں بوڑھا ہو گیا تو کیا یہ بھیک مانگے گا؟ آئے ہائے، بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کی رضا اور فاروق اعظم کے پاؤں پہ پاؤں پہ ڈال کر کوئی نہ بیٹھے جوتوں کے ساتھ۔ برائے کرم یہ غزل کی محفل نہیں ہے، ورنہ اس مجمع میں آیا نہ کریں آپ، برائے کرم محفل کے آداب نہ آئیں تو نہ آیا کریں۔ ایک تو جوتا پہن کر آپ بیٹھتے ہیں، سردی میں مانتا ہوں اس بات کو، اعلان بھی کیا گیا، لیکن ٹانگوں پہ ٹانگے ڈال کر بیٹھنا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر آپ کو بزرگوں کا نام سننا نہیں آتا ہے تو میں کہتا ہوں دفع ہو جائیں یہاں سے، ہم مذاق نہیں بنانا چاہتے۔ توجہ میری طرف رکھیے، درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد۔ یعنی مسلمان ہو کر ہمیں تہذیب اب تک نہیں آئی کہ بزرگوں کا نام کیسا سنا جاتا ہے؟ آپ بیٹھیں، یہ کرسیاں آپ کے لیے، آپ کی عزت میرے سر آنکھوں پر ہے، جوتے پہن کر بیٹھے آپ، میں منع نہیں کرتا اگر آپ کو سردیاں لگ رہی ہیں، لیکن مجلس کے آداب ہوتے ہیں، مجلس کے آداب ہوتے ہیں، اس آداب کو فحاشی، غزل اور دیگر اور معاملوں سے تشبیہ نہ دیں۔ یہ بزرگوں کا نام ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی میں بات آپ کے سامنے کر رہا تھا اس مجمع کو مقبول کرنے کے لیے، اور ایک ہمیشہ یاد رکھا کریں، مجمع میں ہنسا نہ کریں آپ، یہ بہت بڑی محرومی، یہ ہنسنا کچھ نہیں، یہ دل سخت ہوتا ہے اس سے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہنستا وہ ہے جو خود کو بھولتا ہے، ہنستا وہ ہے جو خود کو بھولتا ہے۔ اس وقت آپ سن رہے ہیں تو سمجھیں یہ بات آپ کے مطلب کی، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی دوسرا مجھے یہ بات سمجھا رہا ہے، یہی بات مجھے سمجھا رہا ہے۔ جب اس ضرورت سے میرے دوستو ہم سمجھیں گے تو بات مکمل ہوگی۔ ایک بات مزید سنیے، یہاں پر کوئی جلال اور جذبے کی بات نہیں ہے، اگر ہم بیٹھ کر ایک بزرگوں کے آداب کو سمجھیں گے نہیں، سمجھائیں گے تو کیا فرشتے آئیں گے سمجھانے کے لیے؟ تو اس جذبے سے میں نے بات آپ کے سامنے کی۔ سیدنا عمر نے اس بھکاری کو لایا اور لا کر بیت المال کے امیر کے سامنے رکھا اور کھڑا کر کے کہا، یہ یہودی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، جب تک یہ جوان تھا تو ہمارے ساتھ مل کر کام کرتا تھا، اب یہ بوڑھا ہو گیا تو یہ بھیک مانگے گا؟ یہ اخوت کا نظام دیکھ، بھیک مانگے گا؟ وہ سر جھکائے کھڑے۔ فرمایا تمہارے پاس ریکارڈ نہیں ہے اس کا؟ فرمایا ریکارڈ مینٹین کرو اور کل میرے پاس آؤ، جتنے یہودی نصرانی بوڑھے ہو چکے سب کا نام لے کر میرے پاس آؤ۔ فرمایا فوراً پہنچا مجھے اور اس کے گھروں کا پتہ میرے پاس نکالو۔ یہ نظام فاروق اعظم ہے، یہ نظام فاروق اعظم ہے۔ اور فرمایا اس کا نام جزیہ کی لسٹ سے کاٹو، اب اس پر جزیہ معاف ہے، اس کے گھر کا کوئی بندہ جزیہ نہیں دے گا، اور اس سے کہا بھیک نہیں مانگو گے، بتا تم کیا کھانا پسند کرتے ہو؟ وہ لکھ کر دو۔ بیت المال والوں کو کہا کہ جو پہننا یہ پسند کرتا ہے، جو کھانا یہ پسند کرتا ہے، عمر دستخط کرتا ہے، بیت المال سے دیا جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام علی مردوان نے اس نظام کو اپنے اوپر رکھا تو قبر میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فیض عطا فرماتا، عمر ہو بہو، ہو بہو بول رہا تو ہے لیکن لہجہ میرا ہے، ہاتھ تیرے اٹھ رہے ہیں انداز میرا ہے، دل دھڑک رہا تیرا ہے، جذبات میرے ہیں۔ تو مولا کریم جب ہمیں تو نے ایسے مقتدا دیے ہیں اور ایسے ایمان، تو اب ان کی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ میرے دوستو یہ سر گزارش تھی، میں اپنے ضمیر کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ بھی اپنے ضمیر کے آگے ہاتھ جوڑیں کہ اب ہمیں اور ذلیل نہ کروا، اب ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے میرے دوستوں، اور اس نظام کو اپنے گھر میں لانا چاہیے، اپنے پڑوس میں لانا۔ کہاں گئے ہمارے وہ پڑوس کا نظام، کہاں گئے؟ آج عہد کریں گے ہم اس بات کا کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے آگے بڑھ کر سلام کریں گے، پاکستان کی شہری سے ہم آگے بڑھ کے سلام کریں گے۔ رسپانس ہمیں نہیں چاہیے، بہت بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ایک آدھا ہاتھ ملائیں گے آپ سے، لیکن آپ نہیں، آپ اس کو دکھانے کے لیے سلام کر رہے ہیں یا اللہ کو دکھانے کے لیے؟ آپ اجر رسپانس چاہتے ہیں نا، وہ قدرت آپ کو دے رہی ہے، مجھے دے رہی ہے۔ ہم آگے بڑھ کر پہل کریں گے سلام کے لیے، اور بالخصوص جو ہمارے گرد و نواح میں جتنے قریبی ہمارے دوست یار پڑوسی، اگر ہمیں اچھی ذہنیت ہے تو ہم اچھا مشورہ انہیں دیں گے، اور اگر مال کی حفاظت ہو اور دوبارہ آنے کا پورا مشروط طریقہ ہو تو پھر ہم اپنے مال سے بھی ان کی امداد کریں گے، بطور قرضہ ہو یا فی سبیل اللہ دینا ہو، اور بالخصوص گھروں کے اندر یہ نظام ہم کریں گے۔ ہاں اگر کوئی نادان یہ کہے کہ ہمارے گھر نہ بھیجیں تو اس کو کم سے کم یہ کہیں کہ ناراض مت ہوئیے گا، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور ہماری تہذیب میں یہی طریقے ہیں، لہذا شادی بیاہ بھی اگر ہو تو رشتے داروں کو کارڈ بعد میں دیجیے، اپنے پڑوسیوں کو پہلے دیجیے. اللہ رب العالمین مجھے بھی نیک کرے اور آپ کو بھی نیک کرے، اور ہمیں نظام مصطفیٰ کا تابع کرے. واخر دعوان الحمدللہ.